ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، إلى أن قال: وعلمت نفس ما أحضرت. درس نمبر 663. بظاہر ایک انتہائی غیر متعلقہ موضوع پر، یعنی ایک ایسے عنوان پر کہ جس کا ہمارے گزشتہ دروس سے کوئی ربط نہیں ہے، لیکن آخر درس میں جا کر کیا درس کے پہلے حصے یعنی تقریر والے حصے کے آخر میں جا کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس درس کا تعلق ایک ایسے مسئلے سے ہے جس کے بارے میں مجھے یہ ڈر محسوس ہو رہا ہے کہ شاید آنے والے چند مہینوں یہ ایک بڑا فتنے والا عنوان بن سکتا ہے، اور شاید اس دوران ہمارا اور آپ کا رابطہ اس لیے منقطع رہے کہ عام طور پر شعبان کے بعد پھر آپ سے ربیع الاول میں ملاقات ہوتی ہے. اس سال آثار ایسے ہیں کہ ایام عزاد کے دو مہینے چھوڑ کر مسلسل ہمارا اور آپ کا رابطہ رہے گا، لیکن احتیاطاً یہ گزارش آج کے درد کی صورت میں آج ہی کی جائے. لیکن یہ ساری چیزیں درد کے پہلے حصے کے آخر میں آپ کے سامنے آئے ہیں. شروع کا درد ایک عام سا عنوان، اور اگر آپ کو اس درد کے ابتدائی سال یاد ہوں یہی ہوتا تھا، آدھے گھنٹے کی تقریر کسی ایک عنوان پر، آدھے گھنٹے کے مسائل دوسرے عنوان پر. آج درس کے پہلے حصے کا بظاہر عنوان یہ کہ نامہ اعمال کھولے جانے کے بعد حساب و کتاب کس طرح سے ہوگا. بہت تفصیلی موضوع ہے، لیکن انتہائی اہم بھی. آج صرف اس کے ایک حصے کو آپ کے سامنے پیش کرنا، قرآن کریم نامہ اعمال کے حوالے سے کئی مقامات پر ہمیں اس مرحلے کی شدت اور سختی سے آگاہ کر رہا ہے. اسے کوئی معمولی مرحلہ نہ سمجھنا. بہت چھوٹی مثال دینے جا رہا ہوں، لیکن درس شروع کرنے کے لیے یہ مثال چل جائے گی. یعنی گزشتہ ہفتے اخبارات اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے ایک ایسی تاریخ کا شور مچ گیا کہ پتہ نہیں قیامت ٹوٹ رہی ہے یا پتہ نہیں کیا بڑی مصیبت آنے والی ہے. ان لوگوں کے راتوں کی نیند شاید حرام ہو گئی، اور چاہے اتنے ہی آرام سے سو رہے ہوں جتنے آرام سے پہلے سو رہے، لیکن خلاصہ یہ کہ احتساب حساب کتاب ساری زندگی کا لین دین، اصلی احتساب کی تاریخ اور نیند اڑانے والی تاریخ 16 نومبر نہیں، بلکہ وہ دن ہے کہ جس دن انسان کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا. قرآن کریم کے سورہ تکویر کی چند آیتوں کی تلاوت کی، درج ان آیتوں کے علاوہ بھی کئی آیتوں میں یہ پیغام ہے: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. یاد کرو وہ وقت جب زندہ دفن کرنے والی بچی سے یہ پوچھا جائے گا کہ بتا، بتا تجھے کس گناہ میں قتل کیا گیا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. اور یاد کرو وہ وقت جب نامہ اعمال ہواؤں میں اڑائے جائیں گے، یعنی لوگوں کو دیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. اور جب آسمان کا چھلکا اتارا جائے گا وہ ادھر جہیم اس کو خیرت، اور جب جہنم کی آگ کے شعلے بھڑکائے جائیں گے وہ ادھر جنت و ابلے پر، اور جب جنت کو قریب کیا جائے گا وہ علمت نفس ما احضرت، اور ہر انسان کو یہ پتا چلے گا کہ ساری زندگی اس نے کیا کیا وہ اس کے سامنے لا کے رکھا جائے گا، لیکن اس انداز سے اس کے سامنے لا کے رکھا جائے گا کہ قرآن خود گواہی دیتا کہ نام اعمال جب ہمارے ہاتھ میں دیا تو ہم بے اختیار پکار اٹھیں گے یا ویلتنا مال حاضر کتاب نہ سہاجر و صغیرۃ منہا ولا کبیرہ الا احصاها، یا ویلتنا وائے ہو ہمارے حال پر مال حاضر کتاب، یہ ایسی کتاب ہمارے ہاتھ میں دی گئی لا سہاجر و منہا صغیرۃ ولا کبیرہ، کہ جس میں چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا ہمارا کوئی عمل الا احصاها، رہا نہیں سنایا نہیں گیا الا احصاها مگر اسے لکھ دیا گیا، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر منہا صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، عجیب کتاب نام اعمال، اس کے حوالے سے صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے پیروں کی ترتیب تک اس میں لکھی ہوتی کہ مسجد میں گئے تو کون سا پیر پہلے رکھا، اور بیت الخلاء میں جائیں تو کون سا پیر پہلے رکھا، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر منہا صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، مگر ایک ایسا پیغام کہ جسے قیامت کے دن تو ہم یاد کریں عام زندگی میں بھول جاتے ہیں، اور اسلام یہی چاہتا کہ ہم اسے بھولنے نہ پاؤں، ہر وقت ہمارے سامنے یہ حقیقت رہے کہ جو کر رہے وہ کہیں نہ کہیں نوٹ کیا جا رہا، وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک ایک لفظ جو تمہاری زبان سے نکل رہا کوئی ہے اس کو لکھنے والا، کوئی ہے اس کی نگرانی کرنے والا، ایک لمحے کے لیے ہمارے ذہن سے یہ نہ نکلے، انسان کو اگر یہ احساس ہو کہ کچھ چھپے ہوئے ویڈیو کیمرے اس کے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اس کا انداز بھی بدل جاتا، بیٹھنے کا انداز، اٹھنے کا انداز، بولنے کا انداز، گفتگو کا انداز، کھانے کا انداز، آرام کا انداز، اگر یہ احساس ہو تو یہ احساس ہر وقت ہمارے ذہن میں تازہ بھی رہے، اور اس کے حوالے سے ہمیں یہ بھی یاد رہے کہ خالی نامہ اعمال ہاتھ میں دیا نہیں جائے گا، اس کے بعد اس کے حوالے سے ہمارا احتساب بھی ہوگا، چنانچہ کبھی ہمارے سامنے وضو کی وہ دعائیں آتی ہیں جو دن میں کم سے کم چار سات مرتبہ آدمی کو پڑھنا چاہیے، یعنی جب وضو کرے یہ دعائیں پڑھنا چاہیے، اور جب آپ نے دعا پڑھ سیدھے ہاتھ سے پانی ڈالا اللہم اعطنی بکتابی، اللہم اعطنی کتابی بالجمیل، خداوندہ یہی میرا سیدھا ہاتھ ہے جس میں میرے نام اعمال کو دینا، اور جیسے ہی الٹے ہاتھ سے پانی ڈالا اللہم تقتنی کتابی بالشمال، خداوندہ اور یہی میرا الٹا ہاتھ ہے اس میں میرے نام اعمال کو ختم نہ دینا، زندگی میں جتنی مرتبہ آتی وضو کر، اور ایک دن میں جتنی مرتبہ آتی سیدھے اور الٹے ہاتھ سے پانی ڈال، مسلسل یاد دلایا جا رہا کہ خیال کرنا کہ اس ہاتھ میں بھی نام اعمال مل سکتا اور اس ہاتھ میں بھی نام اعمال مل سکتا، اگر سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملا تو گویا بیڑا پار ہو گیا، اور اگر الٹے ہاتھ میں نام اعمال ملا تو گویا بیڑا غرق ہو گیا، لیکن یہ تو ہے یہ حقیقت یاد دلانا کہ ہے کوئی ویڈیو کیمرہ تمہارے ایک ایک عمل کی ریکارڈنگ کرنے والا، اس کے بعد پھر اس کی شدت کے حوالے سے ہمارے پاس مختلف روایتیں آتی، کبھی میرے چوتھے امام کی وہ دعا آتی جو اکثر لوگ نماز کے قنوت میں پڑھتے ہیں کہ اللہم آمن بے فضلے کا ولا تو آمن نہیں بے عدلے، اے خدا جب نامہ اعمال کھولا جائے اور میرا معاملہ کرنے کا وقت آئے تو اپنے فضل اور رحمت کے ساتھ معاملہ کرنا، اپنے عدل کے ساتھ معاملہ نہ کرنا، گھر سے زبانی طور پہ ہر آدمی یہ کہتا کہ ہمیں عدلیہ پر پورا یقین ہو کے بعد، لیکن صحیح مانو اس کائنات کی وہ عدلیہ جس پر پورا یقین اور اعتماد وہ تو وہی میدان قیامت کی عدلیہ، مگر وہاں بھی یہ کہا جا رہا کہ خداوندہ یا تو عاملنا بے عدل، جب ہمارے معاملے کا وقت آئے تو عدل کے ذریعے معاملہ نہ کرنا، عدل کے ذریعے معاملہ کرنا. کبھی اس انداز سے ہمیں یاد دلایا گیا کہ من زارن فی حیاتی و بعد مماتی، میرا آخوا ایمان یہ ارشاد فرمائے کہ جو میری زیارت کو آتا، چاہے میری زندگی میں میری زیارت کو آئے یا بعد شہادت، یہ میرا وعدہ ہے کہ تین مشکل ترین مقامات پر اس کی مدد کروں، اور ان میں سے بیچ والا مقام عند قطائر الکتب والحساب، جب نامہ اعمال ہاتھوں میں دیا جا رہا ہوگا اور حساب اور کتاب کا مرحلہ گزر رہا ہوگا. یعنی اس مرحلے کی اہمیت و شدت کو بیان کرنے کے لیے کبھی دعا کے ذریعے، کبھی فضیلت زیارت کے ذریعے، اور جو اس حوالے سے اہم ترین روایت ماہ رمضان ہر عالم اپنی کتاب میں لکھتا اور ہر مقرر اپنی تقریر میں بیان کرتا، اس لیے اسے چھوڑے جا رہا ہوں. ورنہ جہاں نامہ اعمال اور حساب و کتاب کا مرحلہ آئے اور یہ روایت نقل نہ کی جائے، یہ کیسے ممکن؟ اگر روایت ایک آدھ منٹ کی ہوگی تو تکرار میں حرج نہیں تھا. روایت ہی ایسی کہ اگر میں نے شروع کر دی تو میرے انداز میں 15 منٹ لگے، مگر ہلکا سا ایک اشارہ چوتھے امام کی وہ روایت کہ ہر رمضان اپنے کنیزوں غلام کی غلطیوں کو باقاعدہ ایک رجسٹر میں نوٹ کرتے ہیں، اور رمضان کی آخری رات یہ رجسٹر کھول کر غلاموں اور کنیزوں کو سارے مہینے کی غلطیاں بتانے کے بعد پھر یہ یاد دلاتے ہیں. درج کہتے اپنے آپ سے ہے، لیکن دراصل جو فارمولہ صحیفہ کاملہ کے حوالے سے بن گیا، کہتے اپنے آپ سے ہے پیغام ہمیں دیتے تو یہ جملہ زبان پہ لاتے ہیں کہ اے خدا، جس طرح میرے کنیز اور غلام مہینے بھر کے نامہ اعمال کے کھلنے کے بعد خوف سے رو رہے، ڈر سے کانپ رہے، اسی طریقے سے میری کیا حالت ہوگی جب میں تیری بارگاہ نامہ اعمال کھولے جانے کے وقت اب ساری زندگی کے نامہ اعمال، یہ تو ایک مہینے کی بات، ساری زندگی کے اعمال جب پیش کیے جائیں، اے خدا ان لوگوں کے ڈر اور خوف کا واسطہ میدان قیامت میں عاملنی بفضلک ولا تعاملنی بعدلک. درج یہ جملہ اس واقعے کے موقع پہ ارشاد نہیں فرمایا، لیکن لب لباب یہی مشہور واقعہ ماہ رمضان کی آخری رات کو چوتھے امام غلاموں اور کنیزوں کو جمع کر دراصل میدان قیامت کے نامہ اعمال اور حساب کتاب کو یاد دلانا. غرض یہ کہ انسانی زندگی کے مشکل ترین اور اہم ترین مرحلوں میں سے مرحلہ حساب و کتاب ہے. اتنی آیتیں اس وقت بھی میرے ذہن میں آ رہی ہیں، خصوصاً قرآن کریم کے سورہ آقاف کی آیتیں کہ جس کے اندر مسلسل اسی حوالے سے پیغام پہ پیغام دیے گئے. مگر میرا اصل موضوع جو یہ نہیں، اس مرحلے کی اہمیت بتانے کے بعد اب یہ بتانا کہ جب یہ مرحلہ شروع ہوگا، یعنی نامہ اعمال ہمارے ہاتھوں میں آ گیا اور نامہ اعمال کھول دیا گیا، اب وہ مرحلہ شروع ہو رہا کہ جہاں پر ایک ایک عمل کے بارے میں سوال کیا جائے. ذہن میں رکھیے کہ بہرحال بعض ایسے 30 قسم کے مجرم ہوں جو وہاں پر اپنے نامہ اعمال کا انکار کریں. الیوم نختم علی افواہہم، سورہ یاسین کی آیت ہے نا، کہ یہاں تک وقت آئے گا. اب یہ گونڈا جملہ ہونے جا رہا ہے اور ایسی سنجیدہ گفتگو میں جملہ مناسب نہیں، کہ ایسے بھیت اور بے حیا لوگ بھی ہوں گے جو نامہ اعمال کا اس طرح سے انکار کریں کہ خدا کو اس انداز سے کہنا پڑے گا جیسے عدالتوں کے جج کہتے ہیں کہ آرڈر آرڈر آرڈر، الیوم نختم، ہم مہر لگا دیں گے علی افواہہم، ان لوگوں کے منہ اور ان کے ہاتھ اور پیروں سے کہیں گے کہ اب تم بولو، اس کی زبان تو ابھی تک ماننے کو تیار نہیں، چپ کر دیا جائے گا، لگام دے دی جائے گی زبان کو، مہر لگا دی جائے تاکہ اس کی بکبک بند، اور پھر اسی کے ہاتھ پیروں کے ذریعے. لیکن مجھے خود لگ رہا کہ میں اس ابتدائی بات کو، جو اپنی جگہ اہم تو ہے مگر میرے آج کے موضوع سے متعلق نہیں، کچھ زیادہ پھیلا رہا ہوں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ مرحلہ آ گیا کہ یہاں پر انسان میں سے بات
کتنے بدبخت کریں گے. یعنی یوم نختم علی افواہہم, قرآن کہہ رہا ہے کہ ہمیں ان کو لگام دینا پڑے گی اور ان کے منہ پہ مہر لگانا پڑے گی. مگر جو اتنے سیدھ اور بے حیا نہیں, یعنی صاحبان گیتا, جب ان کا نامہ اعمال کھلا تو یاد رکھیے کہ اس میں تین سوال تو ضرور کیے جائیں. اب یہ جو دوسرا سوال ہے, یہ اس لیے میں بیان کرتے ہوئے گھبرا رہا ہوں کہ یہ دوسرا سوال میں پڑھوں اور وہ روایت نہ پڑھوں جو ایک زمانے میں تو اتنی زیادہ پڑھی کہ پہلا جملہ سنتے ہی لوگ ہاتھ جوڑ دیتے تھے کہ مولانا اب تو ہم کو بخشے. اشارہ پھر بھی کرنا پڑے گا, لیکن سر یہ مبہم بات ابھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی, ابھی سمجھ میں آتی. اس مرحلے سے گزر اور نامہ اعمال ہاتھ میں آ گئے اور ہم نے اس نامہ اعمال کو دیکھ وہ ساری حیرت و فریاد کر لی کہ واہ کیا ویلتنا مالا عادل کتاب لا یغادر منہا صغیرتم ولا کبیرا الا احصاها. اب اس کے بعد پہلا سوال نامہ اعمال کے حوالے سے یہ ہوگا کہ یہ بتاؤ میری بارگاہ میں کیا لے کے آئے, وہی جو ہر ایک کے ذہن میں ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ میری بارگاہ میں کیا لے کے آئے. نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں دیا گیا, ہم دیکھ رہے ہیں, ہم پڑھ رہے ہیں, ہم چیکنگ کر رہے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اس کے اندر اتنے سے رہ نہیں گیا. خدا نے کہا بتاؤ کیا لے گیا. یہ وہ سوال کہ جس کے جواب میں ہماری ساری زندگی کی کوشش ہے, اپنے آپ کو گناہ سے بچا, اپنے آپ کو حرام سے بچا, ہر وہ کام کرے جو پروردگار کو خوش و راضی کرنے والا. یہ پہلا سوال. اس پہلے سوال کے جواب ان کے پاس نہ تھا, کوئی نیکی نہیں, انہیں وہی سے ایسی لات ماری جائے گی کہ وہ سیدھا جا کے جہنم میں گر جائے. یاد رکھیں قیامت کے میدان سے جہنم بہت قریب ہے, جنت بہت دور. اس لیے کہ جہاں میدان قیامت ختم ہوتا اس کے نیچے ہی تو جہنم ہے, اور میدان قیامت کے آخری سرے سے کوئی دیوار نہیں بنی, کسی قسم کی کوئی گرل نہیں لگی جو آپ اپنی گیلریز میں بچوں کو گرنے سے بچانے کے لیے لگا دیتے. ہموار میدان, ایک بار دھکا دیا گیا وہ ایک مرتبہ پھسل کے جہنم میں جا کے گرا. وہاں کوئی سڑک بھی نہیں ہے, وہاں کوئی پہاڑ بھی نہیں ہے, وہاں کوئی گرل بھی نہیں ہے, وہاں کوئی منڈیر بھی نہیں کہ آدمی اسے پکڑ کے اپنے آپ کو بچا لے. اور جنت کتنی دور, جہاں میدان قیامت ختم ہوگا وہاں کے بعد کلے تیراج شروع ہوگی جو کم سے کم 3000 سال کا تو بتایا جاتا, 1000 سال تو بتایا جاتا اس کی چڑھائی, اور 1000 سال پھر وہ پل, اور 1000 سال پھر اس کی اترائی. 3000 سال کے فاصلے پر جنت. ہم اور آپ کو جنت کو اپنے سے انتہائی قریب سمجھ رہے, مگر میدان قیامت کا جو جغرافیہ روایتوں میں آیا تو میدان قیامت کے اختتام پر نیچے گڑھے میں جاننا دھکا دیا, جس طرح آپ کھیل کو بھیجتے ہیں اس طرح گناہگار کیا. اور جنت کا پیغام بھی ملا, اتنا چلنے کے بعد جنت آئی. 3000 سال کا مرحلہ طے کر جس میں چڑھائی بھی, اور چڑھائی میں ہمیشہ بہرحال زیادہ وقت لگتا. خیر میں دوسری طرف چلا گئے تو خلاصہ یہ کہ جتنا ہم نے اپنے آپ کو جنت کے قریب سمجھا ہوا اور جتنا ہم نے اپنے آپ کو جہنم سے دور سمجھا ہوا ہے اس کا الٹا. جنت کے بارے میں ہمارے ذہن میں وہی خیال ہے کہ بس وہاں تو ہمارا پلاٹ بک ہے, اور شاید ہوگا بھی وہی کہ جیسے کراچی میں مختلف جگہ لوگوں نے پلاٹ بک کرائے, جب پہنچے تو پتا چلا کوئی پلاٹ نہیں ہے. یہاں تو پتا چلتا ہے وہ سوسائٹی بھی نہیں, وہاں جنت تو ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ جنت ہی نہیں, لیکن پتا چلا کوئی بکنگ نہیں, کہیں ایسا نہ ہو جائے. بہرحال میدان قیامت کا پہلا مرحلہ. اب میں اس کے حوالے سے جملہ کہوں جو میں نے ابھی 4 دن پہلے منگل کے دن کسی جگہ کہا, کوئی ایسی جگہ تھی کہ آپ میں سے بھی کچھ لوگ وہاں تھے. وہ یہ کہ بعض اوقات جب یہ دیکھا جاتا کہ اتنا زبان سے سنایا 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 مجمع پہ اثر نہیں ہو رہا, تو پھر کوئی ایسی مثال بنا کے پیش کی جاتی کہ اب یقین ہو جائے لوگوں کے کہ بھائی معاملہ بہت مشکل ہے. جیسے زبان سے کہا کہ احتساب احتساب احتساب, آخر ہم نے اپنے سگے بیٹے کو اٹھا کے پھانسی پہ چڑھا دی, اب لوگوں کے کان کھڑے ہوں گے کہ بھائی یہ تو آپ کو بڑے سخت لگ رہے ہیں, جب تک زبان سے ہم اس سے بھی زیادہ سخت باتیں کہہ رہے ہیں اثر نہیں ہوا لوگوں کو. कि भाई कहने को तो सब कह दिया जाता, अमल कौन करता, लेकिन जवाबान जब लोगों को बताना है कि अमल करना, तो सगे बेटे को उठा के कोड़े लगवा दी, अब लोगों के कान खड़े हो। यही तरीका जो अखली तरीका, कई जगह अइम्मा के यहाँ नजर आता है, कई जगह परवरदिगार के यहाँ। हर आदमी को यकीन हो जाए मरना जरूरी, कुरान ने रसूल का नाम ले लिया, यानी तुम सब, हम तो रसूल को भी मंजिले मौत से गुजारेंगे, वक्त ये यकीन दिलाने के लिए कि मौत से कोई नहीं बच सकता। ये आयतें आई जो बजाय कभी कभी तौहीन रिसालत का पहलू लिए होती, मगर क्यों आई ये आयतें, ताकि उर्दू शायर को ये फितरा बनाने का मौका मिले कि जब अहमद मुरसल न रहे कौन रहेगा, यकीन हो जाए कि हम नहीं रह सकते। यही मसाला जहन्नम का, वो जो मैंने चार दिन पहले खुतबा पढ़ा और जरा ज्यादा तफसील दे दी, मैंने अर्ज किया था कि यह ऐसा खुतबा जिसकी सारी तफसीलात हमारे पास है कि हफ्ते का दिन 26 तारीख है, सफर का महीना है 11 हिजरी, पैगंबर के वफात से 2 दिन पहले का वाकया, कागज और कलम लाने के 2 दिन बाद का वाकया, कागज और कलम का वाकया जुमेरात का वाकया, अभी वो सारा वाकया ही कहलाता है अजमिया जुमेरात, उसके 2 दिन बाद का, और कुछ इस अंदाज का कि जैसे एक आदमी ने ये देखा कि जिन पर मुझे बड़ा भरोसा वो सब छोड़ के साथ छोड़ के चले गए, तो घबरा के जो चंद मौजूद उनका इम्तिहान ले रहे हैं कि कहीं ये भी आकर मैं फरादी न निकली। पैगंबर मेंबर से कर हर बात सुनो, अल्लाह की किसी से रिश्तेदारी नहीं, देखिए वहां मैंने कितनी तफसील से बताया, यहाँ कितना इख्तिसार कर रहा हूँ, अल्लाह की किसी से रिश्तेदारी नहीं, अल्लाह के करीब होना है नेकी से करीब होगी, और अगर मासीयत करोगे तो अल्लाह से दूर हो जाओ। खबरदार मुद्दईन वाला ये तमन्नो मुतमन, आज के बाद न कोई ये दावा करे और न कोई ये तमन्ना करे। मौलाना नफ्फन साहब मिर्ज़ा ने तो इसका तर्जुमा ही वो कर दिया जो खुतबे का असल मफहूम, मैं तो बहरहाल इतना ऐसा तर्जुमा नहीं कर सकता हूँ, तालिबे इल्म डिक्शनरी खोलूंगा जो लफ्ज के माने हैं वही लूंगा। वला ये तमन्नो मुतमन, खबरदार आज के बाद कोई ये तमन्ना न करे। मरहूम मौलाना ने तर्जुमा किया, खबरदार आज के बाद कोई ये शब्द बाघ न देखे। वाकई खुतबे का मफहूम तो ऐसा है कि यही लग जाना चाहिए, क्या शब्द बाघ न देखे कि वो अल्लाह की नाफरमानी करके भी जन्नत में जा सकता, अरे मैं भी अगर अल्लाह की नाफरमानी करूं तो मैं भी जहन्नम में दाखिल किया जाऊंगा। अपना नाम ले लिया, जैसे मौत के हवाले से रसूल का नाम था, तुम क्या समझते हो मौत को टाला जा सकता, जब रसूल की मौत नहीं कर सकती तो तुम जाओ जहन्नम में भी अपना नाम लेंगे, क्या तुम समझते हो कि जहन्नम में तुम जा ही नहीं सकते, अरे नाफरमानी मैं सब तो मैं भी जहन्नम में डाला जाऊं। अगर दुनिया की हर जबान में मगर खास तौर पर अरबी हर फेस्टर यानी अगर मगर के जरिए आप हर नामुमकिन काम को बयान कर सकते, फिर भी कुछ लोगों को ये अंदाजे बयान बुरा लगा। अगर के रसूल का अंदाजे बयान, अगर के खुदबा रसूल का, तो मुझे कहना पड़ा कि ये तो खैर रिवायत है, आपको बुरी लगी तो आपने कहा ज़ईफ़ हो, मगर कुरान की आयतों का क्या करेंगे, जहाँ यही अंदाज है रसूल, अगर तुम शिर्क करोगे तो तुम्हें भी अजान अलीम घेर ले, ऐ रसूल तखव्वला अलैना बाज़ल अहादीस, अगर तुम झूठा कुरान बनाओ लफताना हो मिन नबिल वकील, तुम्हारी भी शहरत को हम काट देंगे। ये अंदाजे बयान, इसमें साहबान समझे बगैर भड़कने की और जज्बात में आने की जरूरत है। तो खैर ये पहला सवाल, ये बताओ क्या लेके आए हो अपने नामे आमाल, या अगर आपने दिखाया नामे आमाल सादा बिल्कुल ब्लैंक पड़ा हुआ, या सारे वो अमाल लिखते हैं जो अल्लाह को गजबनाक करने वाले हैं, वहीं से लात मारी गई और आपकी गेम की दौरान रखता हुआ जहन्नम में गिर गया, मामला खत्म। लेकिन अगर हमारे चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ गई है सवाल सुनने के बाद, जो तालिबे पहले से तैयारी करके आया है आज के सबक के सारे सवाल याद कर, जब उस्ताद पूछता है खुला सवाल का जवाब, वो बेचैन हो जाता, अरे जरा मुझसे भी पूछा जाए, हाथ उठाता। टेलीविजन के कुछ प्रोग्राम में तो ये मंदिर बहुत नजर आते हैं कि 50 हाथ उठे हुए हर एक तरफ रहा है कि ये मुझ तक ساری میری قسمت میں ہے. تو خلاصہ یہ کہ ہمارے چہرے سے مسکراہٹ آ گئی, چہرہ کھل اٹھا, اس لیے کہ اس سوال کا صحیح جواب ہمارے پاس بے خدا بتائی. یہ ہے ہمارا نامہ اعمال. نمازیں بھی ہیں, روزے بھی ہیں, پرہیزگاری بھی ہے, تقویٰ بھی ہے, جھوٹ سے بھی بچے, جانے سے بھی بچے, حرام سے بھی بچے. لیکن ایسا نہیں ہے جب ختم حساب کتاب. تین سوال ہوں گے, اب آئیے دوسرا سوال. دوسرا سوال یہ ہوگا, ابھی ہم نے دکھا دیا اتنے سارے نئے اعمال جو ہمارے خیال میں خدا کو یہی تو چاہیے تھا. مگر اگلا سوال تو پہلے یہ بھی بتا دو کہ یہ جتنے نئے کام کیے یہ کس کے لیے کیے, کیا کیا ہے, کس کے لیے کیا, یہ تو بتاؤ یہ کام کس کے لیے کیا. لیکن یہی وہ سوال ہے جس کے جواب کے لیے ہمیں اپنی ہر عبادت کے آخر میں قربتن اللہ قدم رکھنا پڑتا. وضو کرتا ہوں قربتن اللہ, غسل کرتا ہوں قربتن اللہ, نماز پڑھتا ہوں قربتن اللہ, روزہ رکھتا ہوں قربتن اللہ. کیا یہ میدان ہے قیامت میں نامہ اعمال کھلنے کے بعد دوسرے سوال کا جواب قربتن اللہ یعنی اللہ کی. یہ دوسرا سوال ہوگا, یہ نیکیاں دکھانا فائدہ نہیں ہے, یہ بھی بتاؤ یہ سب کس کے لیے کیے, ہمارے لیے کیے تھے تو ٹھیک, لیکن یہ ثابت کرو کہ یہ ہمارے لیے کیے. ریاکاری ایک جو موضوع آتا ہے وہ اسی دوسرے سوال کا ایک مختصر سا جواب. چنانچہ اگر اللہ کے لیے نہیں کیے تو آج جواب یہ ہو کہ پھر ہمیں کیوں دکھا رہے, ہمارے پاس کیوں آئے, ہماری گاڑی باہر پڑی اترے, ہم دیکھا کوئی گاڑی کو دھو کر صاف کر کے کھڑا ہے اور کہنا گزرت تھی اس بات کی اجرت, کہا میں نے آپ کے لیے اتنا کام کیا تو کیوں کیا, تو ہم نے تم سے کہا تو بھلا صاحب کہتے کیسے تو جاؤ ان سے اجرت, ان کے لیے اگر یہ کام کیا تو جاؤ ان سے اجرت. چھ مہینے کے لیے ہم پاکستان سے باہر مکان کی چابی چوکیدار کے پاس رکھوا کے گئے, آ کے مکان بھی کھولا بالکل صاف شفاف براہ چمک رہا, اور بل لے کے ایک آدمی آ گیا کہ 10,000 دیجیے اس لیے کہ آپ کے مکان کی صفائی ستھرائی کی. تو بھائی ہم کیوں دیں, کیا ہم نے کہا کہ وہ کھلا صاحب نے کہا تو جاؤ کھلا صاحب کے پاس ان سے جا کے پیسے مانگو. یہ تو اتنی نیکیاں یہ میرے لیے کی ہیں کہ کسی اور کے لیے, بتا اگر آپ کھلا صاحب کے لیے کی تو جاؤ ان سے جا کے اگر مانگو نا, ہمارے پاس کیوں آ رہے. ہندو بدھ عیسائی یہودی غیر مسلم غیر مسلم بہت ساری نیکیاں کرتا. تو اگر میدان قیامت میں صرف پہلا سوال ہو کہ نیک کام کیے ہیں کہ برے کام, تو نیک کام کی کیٹیگری میں یہ لوگ آئیں گے. لیکن وہاں دوسرا سوال بھی تو ہے نا, یہ تو بتاؤ کس کے لیے کیے, میرے لیے کیے یا اپنے کسی پرماتا ایشور گوڈ پتہ نہیں کیا کیا ہوگا ان کے لیے کیے, ان کے لیے کیے تو ان سے کیا کیا اگر مانگو ہم سے کیوں مانگ رہے, یہ اپنا بل لے کر ہمارے پاس کیوں آ رہے. لیکن یہ دوسرا سوال بہت ہے کہ آپ کی ہر کام صرف اور صرف اللہ ہی اللہ کے لیے کر, یہاں پر بات خشک بھی نہ ہو, سمجھ میں آسانی سے آ جائے اور پیغام بھی مل جائے. بہترین روایت جو ہے وہ روایت جس کو میں پڑھتے ہوئے خوش کر پا رہا ہوں, یعنی ام خالد کی روایت. وہ خاتون جو بیمار تھی اور امام کے پاس آتی ہے کہ فرزند رسول اس بیماری کا علاج میرے طبیبوں نے شراب بتائی, کہا کہ اس کی دوا شراب, اس کا علاج شراب, میں آپ کے پاس آئی ہوں آپ بتائیے میں کیا کروں. کتنی دفعہ میں نے یہ روایت پڑھی, اب تو 10 سال ہو گئے سارا گھر میں تو یہ روایت نہیں پڑھی, مگر باہر 10 سال پہلے ہی اتنی پڑھ لی کہ لوگوں کے جینز میں داخل ہو گئی ہے, لوگ یہ روایت سننے کو تیار نہیں, پھر بھی سنا دوں. مولا مدینے کے طبیبوں نے میری بیماری کا علاج شراب بتایا, میں آپ کے پاس آئی ہوں بتائیے کیا ہوگا. ایسا لگتا ہے کہ خود امام کے زمانے میں ہی بعض مومنین کے ذہن یہ مڑے رہنے لگے کہ یہ عالم کا کام تو فقط وضو غسل کے مسئلے بنانا, دنیاوی معاملات سے اس کا کیا تعلق. اس لیے امام نے سوال کیا, کہا کہ اے ام خالد تمہارے طبیب تو وہ انہوں نے دوا بتا دی پھر میرے پاس کیوں آئی. بعض سوال ہوتے ہیں جاننے کے لیے, بعض سوال ہوتے ایسی حقیقت زبان پہ لانے کے لیے جو باقی دوسروں کو سنانا, میرے پاس کیوں آئی. گھر کے پورے حجاب میں تھی ام خالد, مگر پھر بھی ان کی آواز سے پتا چل گیا کہ بہت زیادہ حیران ہے. زیادہ تر حیرت چہرے سے ظاہر ہوگی, مگر چہرہ کو چھپا, اس لیے کہ آج کل چہرہ کھولنے کا مسئلہ کچھ اس انداز سے بیان ہونے لگا کہ جس سے یہ غلط فہمی ہو رہی ہے کہ چاہے چہرہ کھولنا واجب ہے چھپا لیا تو گناہ ملے. وہ سارے مراجے بھی جو چہرہ کھولنے کی اجازت دیتے, یہ تو فرماتے ہیں نا کہ بہرحال چہرہ چھپانے کا ثواب تو کیا تھا. ایک آدمی ساری یومیہ نماز پڑھ اور ایک نماز شب بھی پڑھے تو نماز شب پڑھنے والے کے رتبے اور فضل میں کوئی شک نہیں. بلکہ اگر روز نماز شب نہیں پڑھ سکتے وقتاً فوقتاً ہی پڑھ لو تو چہرہ کھولنے کی اجازت ہے, واجب نہیں ہے. یعنی پھر بھی عورت اگر چہرہ چھپائے تو ثواب میں کیا کہنا, اور ہمیشہ نہ چھپائے کبھی کبھی چھپائے تب بھی کیا کہنا. مگر اس میں عنوان ثانوی کبھی توہین مومن کا نکلتا ہے وہ ایک الگ بات. واپس آئیے اصل موضوع, چہرہ چھپا. ایسی روایتوں سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا پھر تو مسئلہ واضح ہو گئے. اس کا مطلب یہ کہ امام کے زمانے میں چہرہ چھپانا لازم تھا, تو یہ آج کے مرضی نے چہرہ کھولنے کا فتویٰ کیسے دیا؟ نہیں, اس میں کچھ پیغام نہیں. اس میں صرف یہ ہے کہ چہرہ چھپانے کی اجازت ہے, امام اس پر اعتراض نہیں کرتے. دیکھیے بات لوگ کہیں سے کہیں لے جاتا ہے. میں واپس آ جاؤں, آواز سے پتا چلا بڑی حیران, مولا آپ میرے امام ہیں یا وہ سبھی میرے امام؟ میں نے تو آپ کی امامت مانی ہے اور میں یہ چاہتی ہوں. یہ ہے اصل روایت کا ٹکڑا, روایت کا اصل ٹکڑا. مولا میں یہ چاہتی ہوں کہ دیکھیے دوسرے سوال کی تیاری, کہ جب قیامت میں میرا نام اعمال کھلے اور خدا ہر عمل کے بارے میں یہ پوچھے کہ یہ کام کیوں کیا. اس زمانے میں ہر ایک کو پتا تھا کہ نام اعمال میں دوسرا سوال بھی ہوگا, بھائی نماز پڑھی ہے تو پوچھے کیوں پڑھی ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ گانے میں خدا پوچھے گا کیوں سنا, شراب میں خدا پوچھے گا کہ کیوں پی, سور میں خدا پوچھے گا کیوں کھایا, حرام میں خدا پوچھے گا کیوں کمایا, لیکن نماز میں بھی پوچھے گا کیوں پڑھی, روزے میں بھی پوچھے گا کیوں رکھا, حج میں بھی پوچھے, ہم سے پوچھے گا کیوں کیا, آپ سے پوچھے گا کیوں پڑھا, کیونکہ ہم لوگ حج کرتے ہیں, آپ لوگ حج پڑھتے اور دیگر نے کی. لیکن جب یہ بات ہی ہمارے ذہن میں نہیں تو اس کے جواب کی تیاری کیا کریں گے؟ مومنہ تیاری کر رہی, مولا اس عمل کے بارے میں پوچھا جائے یہ کیوں کیا؟ میرا ایک ہی جواب, میرے مولا نے مجھے حکم دیا. اب یہاں بھی دو صورت ہے نا, یا تو امام منع کر دے یہ مر گیا, قیامت میں اگر پوچھ لیا گیا خودکشی کیوں کی, یعنی کیوں شاید کیوں نہ کی, خودکشی کیوں کی, تو میں چاہتی ہوں میرا جواب یہ ہو کہ میرے آقا اور مولا نے منع کیا. مذہبی لوگوں کا جواب کیا ہوتا؟ دل نہیں مان رہا, کپڑے پہ پیشاب لگا ہے, پیروں پہ پیشاب لگا ہے, لاہور کی آپ کسی پیسنجر ٹرین میں بیٹھے ہیں, نہ ٹوائلٹ میں پانی ہے, نہ جسم پاک کرنے کی جگہ ہے, اور نماز پڑھا ہو رہی ہے. شریعت کہتی ہے نجاست میں لکڑے بھی ہو تبھی نماز پڑھ. مقدس مرد اور عورتیں کہتے ہوئے دل نہیں مان رہا, پگا کر کے آرام سے اطمینان سے آدھے گھنٹے میں نماز پڑھے گی, ایسی نماز کو دل قبول نہیں کر رہا. یہ کیا چیز ہوتی, یہ دل کیا چیز ہوتی؟ لیکن ہمارے یہاں بہت چلتا, یعنی بطور مثال ارسل جس نے پوری زندگی مذہبی ماحول میں گزاری, آج اگر اس سے کہا جائے کہ اللہ نے شراب پینا تم پہ واجب کر دیا, جی نہیں جائے. چاہے ابھی ہم سوچ رہے ہوں کہ کوئی ایسا موقع ملے, مگر اتنا آسان نہیں. آج اگر اللہ کہہ دے کہ سور کھانا واجب ہے, ہم سے پھر بھی نہیں کھایا جائے, دل نہیں مانے. آج اگر خدا کہہ دے کہ سینا کی اجازت سے نہیں کر پائیں گے, بہرحال جب ایک عادت بن جاتی ہے انسان کی, جیسے کہ بہت پردے دار عورتیں میں نے دیکھی جو اس زمانے کی ہیں جب ڈولی میں بیٹھی تو گھر کے دروازے سے سڑک تک خناف رکھتی تھی, ہاں اکیلی عورت کو بٹھاتے بھی نہیں, اس کے وزن کا اندازہ نہ ہو جائے اٹھانے والے کو ہاتھ کو, چنانچہ پتھر رکھے جاتے تھے اس ڈولی کے اندر. آپ کہیں گے کہ اس کے کیا فرق, بہرحال برقعے میں صحیح جسم تو نظر آ جاتا ہے, جائیں گے باقان وہ لوگ تھے وہ عورتیں جو فرشتوں نے بھی ان کا آنچل نہیں دیکھا, برقعے کے اندر بھی ان کا بدن کسی کی نگاہ کے سامنے نہیں, ایسے مواقع آئے کہ ان کے لیے بدن کھولنا واجب ہو گئے, نہیں مانی جائے پڑے. ہمارے شہر کراچی کی ایک مشہور شخصیت کا واقعہ, روزہ رکھ کے مر گئے جبکہ اس وقت طبیب کہہ رہے تھے کہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے. ایک چیز ہے دل نہیں مانتا, دل کیا چیز ہوتی. خاتون کہتی ہے کہ اگر میں نے شراب نہیں پی اور مر تو قیامت میں یہ جواب ہو کہ امام نہ روکا, یہ نہ ہو کہ میرا دل نہیں مان رہا تھا شراب کا. اور اگر آپ اجازت دی اور میں شراب پی تو خدا کہہ دے کہ اچھا جان اتنی پیاری تھی کہ جان بچانے کے لیے حرام کر لیا. میں کون نہیں پروردگارا جان بچانے کے لیے نہیں کہ امام نے کہا, یہ دوسری چیز. یہ دیکھیے میں آپ کو پورا ایک اشرہ ایک منٹ میں دے رہا ہوں, بہت ہی زیادہ اس کو مختصر کر. دوسری چیز, جب کوئی سوال ہو کہ کھلا کام کیوں کیا, پوری زندگی آپ کا جواب کیا ہو, نہ یہ کہیں کہ میرا دل کیا رہا ہو, نہ یہ کہیں کہ بیوی کی خواہش, نہ یہ کہیں کہ گھر والوں کی خواہش. کبھی آدمی کہتا بھائی کھلا کام کیا کرے, دوستوں کا دباؤ تھا, کیا کرے معاشرے کا دباؤ تھا. ٹھیک ہے یہ حرام اور واجب کی بات نہیں کر رہا, لیکن آخری میں یار وہ کہ ہر سوال کے جواب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے امام نے کہا کہ اس لیے کیا. نہ دل آئے, نہ گھر والے آئے, نہ اولاد آئے, نہ شریک حیات آئے, نہ معاشرہ آئے, نہ ماحول آئے. یہ بہت بہت بڑی منزل ہے, بہت مشکل سے. مگر اسی منزل کو سمجھانے کے پیغمبر نے ایک عجیب روایت ارشاد فرما دی. 13 رجب سے لے کے آج 13 شعبان تک, جب 13 شعبان قریب ہے نا, مسلسل سن رہا ہوں اور ہر سال سنتا ہوں. اس روایت کے دو حصے, حصے نے پہلو دونوں صحیح. پہلا پہلو زیادہ بیان کیا جاتا, میں نے بھی اس پہ کئی مجلسے پڑھی, مگر اس کے اندر دوسرا پہلو کیا. علی مسلوں کا مسل الصحابہ, اے علی تیری مثال صحابہ جیسی. یہ حدیث کا مطلب ہے میدان قیامت کے دوسرے سوال کا جواب. میدان قیامت میں نام اعمال کھولے جانے وقت دوسرے سوال کا جواب, اے علی تیری مثال صحابہ جیسی. اب صحابہ اور علی کا موازنہ بہت ہی دلچسپ فضائل کا موضوع, پورا اثر اس پہ ہو سکتا اور ہوتا, اور علماء سے آپ سنتے اور بالکل صحیح سنتے. مگر اس میں ایک اور پیغام بھی, وہ ہے عمل کا پیغام. کیونکہ عمل والی بات ہمیں گڑا گزرتی ہم ادھر جاتے ہی نہیں, لیکن سنی. اور یہ وہ ٹکڑا ہے جس پر پورا اثر تو نہیں, لیکن پوری مجلس کو میں نے کئی دفعہ پڑھی. آئے علی کی مثال صحابہ جیسے, کیا مطلب ہے؟ ایک تو وہ مطلب کعبہ پبلک کے بنانے سے نہیں بنتا, اللہ کے بنانے سے بنتا ہے. کعبہ قبلہ ہوتا ہے, کعبہ کی طرف کی کر کے نماز پڑھنے والے کی نماز غلط ہے, کعبہ پہ ہونے والا خرچہ ہزاروں پہلو ہزار. لیکن ایک آخری پہلو یہ بھی, کعبہ کسے کہتے ہیں؟ کعبہ اسے کہتے ہیں کہ جب آدمی نماز پڑھ رہا تو یہ نہیں کہتا میرا دل کہہ رہا ادھر نماز پڑھو. نہیں, نماز کے لیے رخ وقت تیار کیا جاتا ہے, جدھر کعبہ ہو چاہے زحمت ہی کیوں نہ ہو رہی. چھوٹے سے فلیٹ, سارے فرنیچر کی سیٹنگ جو ہم کرنے گئے, پتا چلا کہ پھر مسلح نہیں مل سکتا کعبے کی جانے, بہت پیڑا میلا ہونا پڑے. بہرحال کیا کریں, کیا کہیں گے کہ آپ کی سیٹنگ فارم بگاڑے, جدھر رخ کرو ادھر ہی تو اللہ ہے, نماز پڑھ دیں گے یا نہیں. خالی مسلح صحیح ہو اس کے لیے آپ ساری تبدیلی کریں. ہوائی جہاز یا ریل میں جا رہے ہیں, جدھر بیٹھے ہیں ٹھیک ٹھاک بیٹھے, لیکن پتا چلا وقت نماز آ گیا, کعبہ ہماری سیٹ پر, اٹھیں گے, سامان ہٹائیں گے, جگہ بنائیں گے, رخ پھیریں گے, ساری زحمت برداشت کریں. اگر ایسا نہیں کریں گے کہ ادھر رخ ممکن ہو اور پھر بھی ہم کہیں کہ کون زحمت میں پڑ. کعبے کا مطلب یہ کہ عبادت کے دوران جسے دیکھ کر آپ اپنا رخ بیان کرتے ہیں, بناتے ہیں. ساری زندگی پاکستان میں گزری تو ہم ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں, جہاں سورج ڈوبا بڑھاپے میں لندن گئے, عادت تھی ادھر رخ کرنے کی, حکم شریعت آ گیا, ادھر رخ کرو جدھر سے سورج نکلتا. جہاں کعبہ ہے ہمارا رخ ادھر ہو جائے. ایک نماز تھی دو رکعت, قبلہ ادھر تھا تو ادھر پڑی, ایک رکعت میں حکم آ گیا ادھر ہو جاؤ, ادھر ہو مسجدیں دو قبلہ ہیں. یہی پیغمبر نے کہا جو کعبے کی مثال ہے وہی علی کی مثال, یعنی اپنی زندگی کا جو کام کرو یہ دیکھتا کرو کہ علی کس ڈائریکشن میں, علی کس سمت میں, ادھر علی ہے ادھر ہمارا رخ ہوگا. کیا ایک ہفتے کے بارے میں بھی آدمی کہہ سکتا کہ میں نے پچھلا ہفتہ اس طرح گزارا کہ علی میرے کعبہ کی, یہ جو داڑھی شیف کی جا رہی ہے کہ علی تمہارے سامنے کھڑے, اور یہ جو گانے سنے جا رہے ہیں کیا رخ ادھر تھا جدھر علی, اور یہ جو حجاب گھر سے باہر نکل رہی ہو کیا تم نے اپنا قبلہ علی کو بنایا؟ علی صحابہ یعنی مومن جو کام کرے گا روح علی کی طرف کرے گا، یعنی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ جو کام علی کر رہے ہیں وہ کام ہم کریں گے، جو علی نہیں کر رہے وہ ہم نہیں کریں گے۔ دیکھیے میدان قیامت کے دوسرے سوال کا جواب، دوسرا سوال کیا؟ کہ یہ کام تم نے جو کیا، کس کے لیے کیا، اس کا یہ جواب، یعنی وہ سامنے رکھو۔ اور کسی حوالے سے ایک حدیث آدھے منٹ کی پڑھوں، یہ بات بھی واضح ہوگی کہ لمز صحابہ کبھی ان معنوں میں آتا، اور 15 شعبان بہت قریب ہے، اس کا پورا حق تو آج کے درس میں ادا نہ ہوا، ذرا سا انگلی کٹا کر صحیح شہیدوں میں نام لکھ لیا جائے۔ سیاتی زمان علی امت لنامیرہم الہہم و نساؤہم ذلتہم، پیغمبر کی حدیث ان قریب وہ زمانہ میری امت سے آ رہا کہ ان کے درہم و دینار ان کے خدا ہوں گے اور ان کی عورتیں ان کا فضلہ ہوں گے۔ وہ انہی معنوں میں جو کام کرنا ہے پہلے وہاں سے اجازت نامہ حاصل کرنا، عورت فضلہ ہے، یعنی آپ نے اپنے ہر عمل عورت کی مرضی کو منحصر رکھا، یہ وضاحت اور ہو سکتی ہے وقت نہیں۔ اسی معنوں جن معنوں میں یہاں لفظ فضلہ آیا، آئے علی تو کعبے کی معنی، مومن کا کعبہ علی ہے، یعنی ہر کام علی کو دیکھتا، مگر خالی دو ہی سوال نہیں ہوں گے، تیسرا بھی ہوگا، یہاں سے مسائل کا حصہ شروع کیا۔ دوسرا سوال کیا؟ نامہ اعمال کھولا۔ پہلا سوال کیا نیکیاں لے کے آئے؟ کھانا خالی تھا، دھکا دیا گیا تو ہم نے چلے، کھانا بھرا ہوا ہے نیکیوں سے، اگلا سوال یہ نیکیاں کیوں کی، کس کے لیے کی؟ اور اگر ہم نے بتا دیا خدا بندہ تیرے لیے، ہمارا ہدف، ہمارا مقصود، ہماری غایت، ہماری نیت، ہماری منزل، ہماری مراد صرف تو، تب بھی ایسا نہیں ہے کہ فوراً قبول کر لیا گیا کہ بڑا اچھا مومن۔ تیسرا سوال یہ بتاؤ، تمہیں کس نے بتایا کہ میں نے یہ والی نماز تم سے جاری؟ دیکھیے اگر ہم کہتے خدا بندہ نماز پڑھی، خدا شیخ کو دکھانے کے لیے پڑھی ہے، کیونکہ وہ ایسے لوگوں کو خیرات کرتے ہیں جو مسجد میں آتے ہیں، ختم بات۔ آگے اللہ سوال ہی نہیں کرے گا کہ کیسی نماز پڑھی، جب میرے لیے پڑھی نہیں ہے تو میں پوچھوں کہ جس کے لیے پڑھی ہے وہی پوچھے گا کہ کیا طریقے سے پڑھی۔ بھائی جو شیخ کے لیے نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز ایسی ہی ہوتی ہے، آپ پہنچے اگر ایک رکعت آپ نے پڑھی تھی اور شیخ صاحب چلے گئے وہیں پہ آپ کلام پھیر کے نماز چھوڑ دیتے، جب کیا فائدہ نماز پڑھنے، جسے دکھانا تھا وہ تو چلا گئے، تو ٹھیک جس کے لیے پڑھی ہے طریقہ وہ بتائے، لیکن اگر آپ نے کہا خدا بندہ تیرے لیے پڑھی ہے نماز، تو یہ بتاؤ کس نے بتایا کہ میں ایسی نماز چاہتا ہوں؟ یہ تیسرے سوال کا جواب ہے تقلید۔ تین سوال ہو، کیا لے کے آئے، کس کے لیے یہ کام کیا، اور کس طریقے سے کیا، کیا؟ کیوں، کس طرح، آپ کو کیسے پتا چلا کہ اللہ آج سے یہ نماز چاہتا جس میں تجزیہ تو لے رہا ہے الحمد انعام اللہ ہے رکوع سجدا، آپ کو کیسے پتا کہ آپ سے پوچھا جائے؟ اگر دوسرے سوال کا جواب آپ یہ دے کہ خدا بندہ پڑھی ہے نماز، پتہ نہیں کیوں پڑھی، ختم کر، لیکن اگر آپ نے تیرے لیے پڑھی ہے، یہ بتاؤ جب میرے لیے پڑھی ہے تو کیا یہ میرا بتایا وہ طریقہ؟ آپ کو میدان قیامت میں تیسرے سوال کا جواب نہیں دینا، اب آپ کے پاس کیا جواب ہو؟ آپ اس مجمع 653 درس چل رہا، اور ایسا ہی مجمع جہاں بھی میں کراچی میں جاؤں ہر جگہ علمی اور فقہی مجالس میں یہی مجمع نظر آتا، آپ میں سے کوئی ایک مومن پوری حدیث سنا دی جس نے اس کو نماز کا یہ طریقہ کسی امام نے بتایا ہو یا قرآن کی آیت میں لکھا ہو، ایک مومن، چاہے وہ 80 سے نماز پڑھ رہا ہو، چاہے 70 سے، چاہے 50 سے، خدا کہے گا میرے لیے نماز پڑھی، یہ بتاؤ کہ کیا یہ میں نے تمہیں طریقہ بتایا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ ایسی نماز میں چاہتا ہوں؟ جب کام آپ کسی کے لیے کرتے تو باقاعدہ جیسا ہو جاتا ویسا کام کر کے دینا، مکان آپ ہمارے لیے بنا اپنی مرضی سے بنا دو، ہم نے پوچھا کس کے لیے بنایا، آپ کہیں گے کہ مولانا آپ کے لیے بنایا، ہمارے لیے بنایا تو ویسا بناؤ جیسا ہمیں چاہیے، بالکل اپنی بات۔ اگر نماز اللہ کے لیے ہے، وضو اللہ کے لیے ہے، سچ بولنا اللہ کے لیے ہے، دیانت داری اللہ کے لیے ہے، روزہ اللہ کے لیے، تو یہ بتاؤ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں یہ چاہتا ہوں؟ آپ نے کہا جی ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا، اس کا مطلب یہ کہ تم نے بزرگوں کے لیے عبادت کی، یہ ہمیں ہماری نانی اور دادی نے بتایا، اسلام ننا اور دبدا کے مذہب کا نام نہیں, ان کا احترام اپنی جگہ پر, وہ مذہب تو تھوڑی ہم کو دے سکتی ہے, کسی کی توہین مقصود نہیں. تیسرا سوال, اب یہ تیسرے سوال کا جواب کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے کہ ہمیں مرحوم امام خمینی نے یا غیر خود نے بتایا. یہ تکلیف میدان قیامت کے نامہ اعمال کھلنے کے تیسرے سوال کا جواب, کیا کیا, کیوں کیا, کس طرح سے کیا؟ خداوندہ اس طرح سے, کس نے بتایا کہ میں یہ طریقہ چاہتا ہوں؟ خداوندہ تیری حجتیں آئیں اور وہ اپنے نائب رکھے گئے, ان کی بات ہم نے باقی. تو یہ مسئلہ تکلیف میدان قیامت کے اس آخری مسئلے کا, آخری سوال کا جواب, یہاں پہ ہماری ساری عکس سے رہ گئی. یعنی پتا چلا سب کچھ صحیح کیا, آخر میں غلطی ہو گئی, تو وہاں بھی امکان ہے کہ دھکا دے کے جہنم میں گرا دیا جائے. صحیح ذرا سب جملہ ہو گیا تقریب کے حوالے سے نہیں, اپنی جگہ یہ بات صحیح. یہ تیسرے سوال کا جواب, اور اس سوال کے حوالے سے مجھے ایک دو باتیں آپ کو مسائل فقہ کے دائرے میں رہ کے بتانا. لوگ کہیں گے 152 درس کے بعد بھی ابھی تقریب کا کوئی مسئلہ باقی بچتا ہے جو آپ ہمیں بتانے آئے؟ جی ہاں, باقی نہیں بچتا. ومن نو اندر ہو من اس کے سوتے نفل, جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے نا تو پھر دوبارہ بچہ بن جاتا. تقریب زیادہ لوگوں نے سن لی, اس کے رد عمل میں دو مسئلے ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا درس کے شروع میں جب آدھا مجمع تھا, وہ فتنے جن کا تعلق مسائل فقہ سے ہوتا, ان کو پھلنے پھولنے کے رمضان اور ایام اذا کے دو موقع بہت زیادہ مل جاتے ہیں, کیونکہ عوام کی توجہ ہوتی ہے اس جانب اور مجمع زیادہ ہوتا. باقی دنوں میں تو وہی لوگ آتے ہیں جو واقعات دل کی گہرائی سے کسی مسئلے کی اہمیت سمجھتے, تو وہ آسانی سے بدھو نہیں بنتے. رمضان اور ایام اذا میں عوامی مجمع آتا. تو تقلید, اچھا دیکھیے ابھی میں 10 منٹ اس آخری نقطے کی وضاحت بھی کر سکتا تھا, لیکن کیا ضرورت, 50 منٹ کی تقریر ہو گئی, 50 منٹ کے مسائل کا بیان, جن کے کہتے 1.5 گھنٹے کے ان کے کان کھڑے ہوئے ہوں گے کہ یہ تو کچھ لمٹ سے سٹاپ ہو رہا. لیکن جو کہ آخری دو درس ہیں, آج اور ایک آئندہ اتوار, 2-4-5 منٹ بیٹھ جایا کرے. خلاصہ یہ کہ تقریر کے حوالے سے دو جملے, یہ دو جملے غلط نہیں, مگر آج کل کے ماحول میں میں ان کو غلط کہتا ہوں. تقریر کے حوالے سے ایسے مصنوعی جعلی اور 2 نمبر کے مرجے بنائے جا رہے ہیں. میں کم وقت میں بات سمجھانے کے لیے اس سے بہتر لفظ نہیں پا رہا ہوں. سفاری لفظ جو مرجے سے کام نہیں چلے, اگر کام اس لیے بھی چل جائے گا تو مرجے ہیں نہیں. لیکن اب عوام الناس کو اتنی ساری تفصیلات کو سننے کا شوق بھی نہیں, دنیا کے پیمانے سے بھی آگاہ نوری محدث نوری مجلسی صالح صاحب مستدرک, جن کی کتاب کا میں نے پہلے حوالہ دیا, جنہوں نے کتاب لکھی لولو والمرجان, جواہر البیان کے نام سے ترجمہ ہوا, سید علی منبر کی ذمہ داری کے نام سے ترجمہ ہوا. جو میرے پاس بمبئی سے خط آیا کہ یہاں پہ زاکرین بہت الٹی سیدھی روایتیں پڑھنے لگے, آپ کوئی ایسی کتاب لکھی ہے کہ ان کی ذمہ داریاں پتہ چلے. تو انہوں نے اس کتاب کے مقدمے ہی میں لکھا کہ میں نے سوچا میں اس کو کیا بتاؤں کہ جتنی خرابیاں ہیں وہ سب شروع تو ہمارے علاقوں سے ہوتی ہے, ہندوستان بعد میں جاتی. تو یہ خرابی ایسی ہے کہ ایران ہو, کہ عراق ہو, کہ لبنان ہو, کہ کویت سے لے کے مسقط تک کا پورا گلف کا علاقہ ہو, کہ سعودی عرب کا منصبہ ہے شرقیہ یعنی دمام اور ایسا ہو سکتی, اور ہندوستان ہو کہ پاکستان, سندھ ہو کہ پنجاب, ایک بار یہ سلسلہ شروع ہوا. یا تو فطری بات ہے کہ جب کوئی مال زیادہ مقبول ہوتا ہے تو اس کا 2 نمبر آتا ہے, اور یا پھر کوئی معصوف ہے اس پردہ سنگاری. ہم نے اسلامی دنیا نہیں, شیعہ دنیا کے دوسرے علاقوں میں بھی 2 نمبر کے مرضے بچے تھے, اور ہمارے شہر کراچی میں نہ صرف یہ کہ ایسے مرضی ہمیں نظر آئے, بلکہ انہوں نے اپنے مرجعیت کا نمونہ اور سیمپل بھی دکھانا شروع کر دیا. بڑے جلسے میں اجتماع ہوا. اہل پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ ایک مرجع ہمارے یہاں تشریف لائے جو اب ہماری زبان بھی سمجھتے ہیں. وہ پاکستانی نہیں اور ان کا رسالہ بھی سپنے کے لیے گیا. العوام کل انعام عربی کا محاورہ کہ عام آدمی کو چوپاؤں کی مانے جو لفظ مرجع سنا وہ پیچھے چلنے لگے اور ان مرجع صاحب 1400 سال سے شیعت میں رائے نماز ہی میں تبدیلی کر دی. یہ بتا بھی دیا کہ واقعہ اب مرضی سب سے پہلا ہاتھی اللہ کے مال سے ماریں گے ورنہ اس کے بغیر مرجعیت ثابت کر رہے ہو. تو خلاصہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ چیز سامنے آئی بلکہ ساتھ میں اعلان ہوا کہ ان کا رسالہ ملیہ پریس میں سپنے گیا. اللہ کرے وہ پریس خیریت سے رہے لیکن بات چیزوں کے اثرات بڑے نقصان سے ہو گئے. اب یہ جو چیز سامنے آ رہی ہے نہ صرف یہ کہ سامنے آئی بلکہ اس کے اثرات سامنے آ رہے. لوگوں نے کہا مولانا آپ نہیں آئے اس دن جہاں کسی محلے میں تو آپ کا درد ہوتا. ارے اتنے بڑے مرضی آئے تھے باقاعدہ اعلان ہوا تھا اور سب کو دن کی تو کتاب بھی آنے والی تھی. تو خیر اب اتنی حماقت کی تفصیل میں جانے کا فائدہ نہیں. خلاصہ یہ کہ مرجعیت کی بحث میں پڑے بغیر ایک جملہ کیا وہ عالم ہے یعنی اس وقت دنیا تشیعوں میں 15 کروڑ انسانوں میں ان سے زیادہ علم کسی کا نہیں. اچھا یہ جملہ جب میں نے کہا تو ان کے بڑے سے بڑے حمایتی بھی ذرا 2-4 قدم تو پیچھے ہٹے. عوام کی بات تو چھوڑ تو ایک چیز یہ واضح کرنا کیونکہ یہ فتنہ ابھی آپ کے درمیان نہیں ہے لیکن بالکل آپ کے پہلو میں. اس لیے میں اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا. جو مرجعیت نہیں تقلید عالم وقت کی واجب ہے جس کے بارے میں یہ جملہ کہا جائے کہ اس وقت 15 کروڑ سیوں میں علم میں ان سے زیادہ خوش ہوں. دوسری بات اب یہ دوسری بات جو تھی یہ پچھلے سال سے یہ فتنہ شروع ہو گیا. اس سال مجھے اطلاع ملی کہ یہ زیادہ بڑا کیا جا رہا اور اگر کوئی تھوڑی بہت ہمارے شہروں کی بچت ہو رہی تو وہ انٹرنیٹ کی وجہ سے وہ بچت بھی ختم ہو. یہ فتنہ ہے فوراً کا مال. یہ فوراً کا مال ہے. وہ جو پہلی بات تھی وہ تو ہمارے یہاں آ چکی ہے کہ یہ ہے باہر کی چیز. اس وقت پاکستان سے باہر کی دنیا ایک ایسی شخصیت کی مرجعیت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے جس کی زندگی کا ایک حصہ کچھ ایسی دینی خدمات میں گزرا کہ احترام تو ہے عوام کے اتنے بڑے طبقے میں کہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ نماز جمعہ پڑھاتے ہیں تو مکے اور خانہ کعبہ کی نماز میں اتنا مجمع نہیں ہوتا جتنا ان کے پیچھے ہر جمعے کو ہوتا. ایک عقیدت ایک محبوبیت ایک خدمات کا نتیجہ. مگر دوسری جانب مسئلہ یہ کہ نہ صرف یہ کہ ان کو مرجع کہا گیا گرد آغاز سیستانی اور آغاز بہشتی اور آغاز وہی جو خوراکانی نے کہا کہ ہمارے نزدیک مرجعیت بھی ثابت نہیں. خیر وہ ایک الگ ہے. نہ صرف یہ کہ ان کو مرجع کہا گیا بلکہ اس پہلے والے جملے کی وجہ سے یہ تقریر تو عالم کی اگر کہ یہ جملہ تو میں نے پاکستانی جو پاکستان میں موجود ہیں ان کے بارے میں کہا لیکن بہرحال باہر اس جملے کی وجہ سے ذرا سا انداز بدلا گیا اور وہ انداز یہ بدلا گیا کہ کہا گیا کہ ہاں دیکھا کہ عالم تو نہیں مگر مرجع تو ہیں. ہم نے کہا تو دیکھا کیا ہوا یہ کم از کم جہاں جہاں آپ کے مرضی نے احتیاط کے واجب لگائی وہاں تو آپ ان کی بات مان سکتے ہیں نا. یہ دوسرا جملہ ہے کہ احتیاط کے واجب میں ہمیں اجازت کہ اپنے مرضی کو چھوڑ کر دوسرے مرضی کی بات مان سکتے ہیں. اس جملے میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے. احتیاط کے واجب میں اپنے مرضی کو چھوڑ کر عالم پر عالم کی بات مانی جاتی ہے ہر مرضی کی بات نہیں مانی جاتی. مگر کیوں عام طور پہ اسی طرح کہا جاتا کہ احتیاط کے واجب میں آپ دوسرے مستحق کی بات مان سکتے. تو اب ان صاحب کے مسائل لائے گئے اور کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ ان پر براہ راست عمل نہ کر لیکن جہاں جہاں آپ کا مستحق احتیاط کے واجب لگاتا وہاں تو عمل کر لینا. عالمیت کا دعویٰ نہ کیا گیا اگر کہ ایک بڑا طبقہ ان کو عالم بھی مانتا مگر اچھا یہ وہ چیز جو عرب دنیا میں تو اس کثرت سے پھیلی کہ مجھ سے آپ بطور گواہ یہ بات سنیں، مقصد دبئی، بحرین، کویت، سعودی عرب کا منطقیہ شرقیہ یعنی فتیف اور ایٹا کھیلا، بہت سی جگہوں پر عرب نوجوان، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یار خرابی ہم ہی میں نہیں ہوتی، یہ مشترکہ خرابی ہے جو کہ ہم سب کا دشمن ایک ہی شیطان، وہ سب کو ایک طرح ہے. وہاں سارا سال مگر رمضان میں خصوصاً مسائل بتانے والے اس طرح سے بیٹھتے ہیں کہ ان کے زانوں کے دو کتابیں ہوتی ہیں، دو کتابیں تو آج میں بھی لے کے آیا لیکن زانوں کے ایک بھی نہیں، ایک پر ہوتی ہے مثلاً آغاز کوئی اور امام خمینی اور آغاز سیستانی کی کتاب، دوسرے پہ ہوتی ہے ان صاحب کی کتاب، مسئلہ یہاں سے پڑھتے جاتے ہیں اور زیادہ تر وہی مسئلے پڑھتے جاتے ہیں جس میں احتیاط واجب، اور پھر یہ کتاب اٹھاتے ہیں کہ ان صاحب نے یہ فرمایا. وہاں تو یہ مسئلہ عوامی پیمانے پہ پھیل گیا ہے اور وہاں کے علماء کے لیے اس پہ قابو پانا مشکل ہے، اس لیے کہ یہ صاحب کی عقیدت اتنی ہے نوجوانوں کہ نوجوان تو ہر بات سے لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. مگر سال گزشتہ کراچی میں بھی یہ سلسلہ ایک جگہ شروع ہوا، اس سال میں ابتدا ہے کہ اور زیادہ شروع ہو رہا، مگر پھر ہوا کہ ان سے جانے والوں یہ فہرستیں انٹرنیٹ پہ پہنچا دی، یعنی فہرستوں کا انداز ہی بتا رہا کہ مقصد مسائل بتانا کم ہے، یہ والا طریقہ زیادہ، مثلا کیا فہرست نمبر ہے، آغاز ہوئی کہ وہ سارے مسئلے لکھ دیے جس میں احتیاط واجب اور سامنے ان کے مقدمے لکھ دیے، فہرست نمبر دو امام خمینی کے احتیاط واجب والے مسئلے سامنے ان کے مقدمے، تو اب انٹرنیٹ وہ چیز کہ عام طور پہ ہمارے وہ بچے انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں جن کی اپنی معلومات ہر شعبے میں بہت کم، نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہ کیفیت آ رہے ہیں، جو مومن کا بچہ ہے دیکھ وہ رہا ہے تو انٹرنیٹ دکھانا چاہتا ہے، سن وہ رہا ہے تو انٹرنیٹ سنانا چاہتا ہے، سوچ وہ رہا ہے تو انٹرنیٹ اس کے دماغ میں ڈالنا چاہتا ہے. تو اب اس میں یہ چیز بھائی انٹرنیٹ پہ گانے آ رہے ہیں، پورنوگرافی ہو رہی ہے، بہت فلمیں ہیں، وہ سارے تو بچ گئے، یہ تو بڑا دلچسپ اس کو موجود ہوگا یہ امتیاز کے واجب میں بچنے کا راستہ، بڑا دلچسپ موضوع، آپ بھی اگر صحیح طریقے سے بتایا جائے تو زیادہ توجہ سے سنتے سنا، اس میں بھی باقی باتیں چل جاتی. مگر ان صاحب نے احتیاط واجب صاف ساٹھ کر ایسے فتوے دیے جو سارے کے ساتھ 90% شیعہ برادری سے حد کر چنانچہ اور ایک پل پچار دفاع ہو رہا. بھائی احتیاط واجب میں اجازت ہے دوسرے مستحق کی طرف جانے، تبھی آغاز خوئی کی تقریب کرنے والیاں بھی چہرہ کھول لیتی، جبکہ آغاز خوئی کہتے تھے چہرہ بھی پردے کا حصہ ہے لیکن احتیاط واجب، چلے دوسرے کی بات مان. امام خمینی کے مخلص احتیاط واجب کی سہولت کی وجہ سے نماز عید جماعت سے پہنچے، امام خمینی کا نظریہ کیا کہ غیبت امام نماز عید جماعت سے جائز نہیں، یا نمائندہ ولی فقیہ پڑھا یا خرادہ پڑھو، کیا رجا کی نیت جماعت اور قربت کی نیت نہیں ہو سکتی، اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ نماز عید کی جماعت، رمضان کوئی مسئلہ نہیں، روزے کوئی مسئلہ نہیں، نماز عید کا اپنا ثواب کوئی مسئلہ نہیں، جماعت، کیونکہ اگر واقعا ہمارا مسئلہ رمضان ہوتا تو جو جھگڑا عید کے چاند سے ہوتا وہ رمضان کے چاند سے بھی ہوتا، تو ضرورت ہی نہیں. اگر ہمارا مسئلہ ہوتا کہ جی آپ لوگوں کے چاند کی وجہ ہماری نماز عید کا ثواب نکلا جا رہا تو نماز عید تو فرادہ پڑھ سکتے، نہیں مسئلہ ہے کہ مسجد میں جانا ہے تو نماز عید ریلیجس کم ہے سوشل گیدرنگ زیادہ، مگر یہ فتنہ نہ بن سکا جبکہ اگر خمینی کے نزدیک عید کی نماز جماعت کے ساتھ جائز ہی نہیں، کم از کم ان شہروں میں جہاں نمائندہ ولی فقیہ نماز نہیں پڑھا رہے، اور نمائندہ ولی فقیہ بھی انقلاب کے بعد آ رہا، اس سے پہلے تو نماز عید کہیں جائز نہیں، مگر اس لیے مسئلہ چل گیا کہ احتیاط کے واجب لگا تو باقی مراجع کی اجازت سے لوگ رجوع کر لیتے، لیکن رجوع کریں گے فقط اس کی طرف جو علم میں دوسرے نمبر پر. اب یہاں جو یہ صورت حال بنی، اب دو تین مسئلوں میں، مثلا روزے کے عالم میں کیا سگریٹ پینا چاہیے، اس لیے کہ سگریٹ کھانے پینے کی چیز تو ہے، آپ کہیں کہ نہیں بھائی کہا جاتا سگریٹ پی، یہ والے جملے پہ چھوڑ لیں تو ہم قسم بھی کھاتے اور غصہ بھی پیتے، سگریٹ پر پینے والی چیز تو ہے لیکوڈ نہیں ہے سالڈ نہیں، تو سگریٹ اگر ہم روزے کے عالم میں پیے, اور یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے, بہت پرانا مسئلہ ہے. پرانا کس لیے؟ اس لیے کہ پہلے آ رہا تھا حقہ پیتا تھا, فرازی اور علماء اور مقدس لوگوں کے گھر میں بھی حقہ ہوتا تھا, گلگلاتے رہتے تھے چار بھائی سے لیٹ کے حقے کو, اور اس کے بعد ذرا محبتیں بھی زیادہ تھی, اس لیے کہ حقے میں ایک دوسرے کو شیئر کیا جاتا. پتہ نہیں آپ نے دیکھا بھی ہے کہ نہیں دیکھا, تو ہوگا. اب یہاں پھر آپ نے کیا, پھر واپس ہمارے پاس آیا, اس سے محبتیں بھی سنائے بڑھتی. لیکن محبت کی پھر تعریف, کون سی محبت, کس کی کس سے محبت, وہ چھوڑ دیجیے. خلاصہ یہ کہ مسئلہ پرانا. اب ایک مسئلہ ہمارے پاس ہے کہ گاڑھے غبار کو حلق تک پہنچانا بھی غلط. کیا سگریٹ اور حقے کا دھواں گاڑھے غبار کی کیٹیگری میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اب یہ بڑی لمبی بحث ہے. جب سے تمباکو اسلامی دنیا میں آیا اس وقت یہ بحث شروع ہوئی. اسی لیے خلاصہ یہ کہ آج آپ کو یہی مسئلہ ملے کہ روزے میں سگریٹ اور حقہ نہیں پی سکتے بنا بڑے احتیاط کے بعد. ان صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ کیونکہ حقہ اور سگریٹ نہ کھانے میں آتا ہے, نہ پینے میں آتا, نہ غبار خلیج میں آتا ہے, اس لیے روزے میں جائے. یہ تو چاندنی ہو گئی بہت سے لوگوں کی. اس لیے کہ کھانا پینا پھر بھی چھوٹ جاتا ہے, سگریٹ کے آتی سے سگریٹ بھی چھوٹتی. اور اچھا میں یہ ساری فہرست سنا کے کہیں خود وہی جرم تو نہیں کر رہا ہوں جس کی وجہ سے میں انٹرنیٹ والے کو برا کہہ رہا ہوں. اس لیے فقط ایک مثال اور دیتا ہوں. سب سے خطرناک مثال جو بنی وہ استمنا کی بنی, جسے میں بیان نہیں کرنا چاہتا, جس کا لوگ پہلو بات تھا کہ وہاں بھی جواب کا پہلو نکل رہا تھا. حتیٰ یہ کہ ذرا جسمت میں جائیں کہ شاید حالت روزہ میں بھی یہ پہلو نکالا جائے. لیکن دوسری چیز, ہمارے لوگ مذہبی لوگ بھی اس مسئلے سے سب سے زیادہ بدستی, یعنی چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی گنجائش نکل آئے, وہ عورتوں کی کمزوری ہے حجاب. اچھی اچھی مذہبی شریف فطرتن نیک محدت حجاب میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. یعنی میرا مطلب حجاب سے ہے گھر کے باہر سے لے کے گھر کے اندر تک کا حجاب, اور مردوں کے لیے داڑھی. اچھا داڑھی کا مسئلہ یہ کہ مہاراج کرام نے داڑھی میں بھی اکثر نہیں کہا, خصوصاً آج کل کے واجب یہ ہے کہ داڑھی منوانا حرام. وہ احتیاط واجب جس میں کوئی دوسرا جائز نہ کہہ رہا ہوں, عملاً تو وہ احتیاط واجب ہمارے لیے بیکار ہو گئے. گھر کے لفظ احتیاط واجب سنتے مسائل جاننے والے کو لگتا ہے کہ کوئی راستہ نکل سکتا ہے بچنے, مگر جہاں پہ باقی سب نے بھی وہی فتویٰ دیا, ان صاحب نے کہا کہ داڑھی اسلام میں واجب نہیں ہے, منڈوائی جا سکتی. اب دیکھیے ایک جانو گرچی آ گئے کوئی کی کتاب کے فرماتے ہیں داڑھی کو منڈوانا احتیاط واجب کی بنا پہ حرام, اور دوسرے جانو کے اٹھائے ان صاحب کی کتاب کے یہ فرماتے ہیں کہ داڑھی منڈوانا چاہیے. ٹیکنیکل شرعی راستہ بتایا جا رہا تو پاکستانیوں کا طریقہ کہ جھوٹا مرجے بنا دیا اور کہا ان کی تقریب میں ایک ہے, ذرا سلجھا ہوا طریقہ یہ تقریب تو آگے کوئی بھی کرے, مگر یہاں تو آپ ادھر آ سکتے. مگر یہ بھی وہی بات کہ اول تو لم لم تثبت اجتہادہ عند اللہ, ہمارے نزدیک ان کا اجتہاد ثابت نہیں ہے. آگے سیستانی آگے بہشتی آگے وہی تو ہو رہا تھا, اور اگر ثابت بھی تو احتیاط واجب کھیل کا نام نہیں ہے کہ جدھر آپ کو راستہ ملا آپ ادھر دوڑ پڑے. احتیاط واجب نام ہے فل آدم کا. تو آپ کی داڑھی کا مسئلہ ایسا کہ ہر آدمی اس میں سے بچنے کا راستہ چاہتا. جب داڑھی کے حوالے سے ہمارے بعض مہاراج ایک عجیب استدلال کیا, یعنی داڑھی رکھنا ضروری, اس میں ایک عجیب صحیح استدلال. ایک استدلال سرکار نجم العلماء بلکہ اصل میں ان کے حضور مرحوم مولانا مفتی میر عباس چشتی بہت عظیم شخصیت تھی ہندوستان کی تشیعوں کے لیے. میر انیس کے زمانے میں سے واقعات میں ان کا نام آپ کو یوں ملے گا ادبی کتابوں, مفتی میر عباس آنندہ مقام, جن کے داماد ہیں سرکار نجم الملت اور جن کے شاگرد ہیں سرکار ناصر الملت. ہندوستان کے دو اہم ترین مراجل, ایک ان کے داماد اور شاگرد اور دوسرے شاگرد, انہوں نے استدلال کیا اور استدلال انہوں نے کیا مولا کی ایک حدیث سے، اور اس استدلال کی وجہ سے تیسری اور آخری مرتبہ، میں چوتھی اور آخری مرتبہ، مولا بھی چوتھے ہیں تو کتاب بھی چوتھی اور آخری مرتبہ آ رہی ہے. کچھ باقی ماندہ دو تین مسائل اس کتاب سے، وہ مسئلہ یہ اگر میں تفصیل میں نہیں جا رہا، مجھے خود بھی اندازہ ہے اپنے وقت اور آپ کے وقت کہ مولا ایک اصول بتاتے نیت کے حوالے سے. دیکھیے گزشتہ تقاریب میں سارے مسئلے آ گئے، نیت رہ گئی، وہ رہ بھی جائے مگر فقط ایک اصول. مولا نیت کے حوالے سے ایک اصول بتاتے کہ ہر نیت کا مطلب کیا، کہ ہم کسی آدمی کو کوئی جسمانی نقصان پہنچا، فرماتے ہیں ایسا نقصان پہنچانا جس میں اس آدمی کی زندگی تباہ ہو جائے، وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے اس کو بالکل مار دیا. یعنی ایک آدمی کو ہم قتل کر دیں، خوبہا ہے 1000 دینار، لیکن بعض ایسے جسمانی نقصان ہے کہ وہ مرا نہیں موجود، لیکن ایسا ہے کہ اس کا فائدہ ختم ہو گیا، چاہے اس کو پورا پورا 1000 دینار ہی دیا دینا. مثلا اب یہ ساری حدیثیں مولا نے پہلی مرتبہ ارشاد فرمائی، پیغمبر کے زمانے میں زیاد کی زیادہ حدیثیں نہیں، اور آج آپ مرحوم آغا خوئی اور امام خمینی کے رسالے میں دیکھیں یہی اصول، مختصر کر رہا ہوں. فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی کسی کی دونوں آنکھیں نکالی، پوری دیت دینا یعنی خوب آ دینا، دونوں آنکھیں نکالی اسے اندھا کر دی، اب اسے اندھا تو ہے نا، ابھی ہزاروں کام بھی کر سکتا، مگر فرمایا دونوں آنکھیں ضائع کر دینا گویا زندگی ضائع کر دی، خالی گویا نہیں بلکہ اس کے مطابق تھا خوبہ ہو. اچھا یہ ضرور ہے کہ گناہ میں فرق، قتل کریں گے ہم تو 1000 دینار الگ دینا، قیامت کی سزا الگ، آنکھیں نکالیں گے وہی 1000 دینار دینا، مگر وہ خوبہ جو ہے خوبہ 1000 دینار ہے مگر گناہ بہرحال چھوٹا. اس لیے کہ ایسا نہ کہ کوئی آدمی کہے جب 1000 دینار میں خوب آپ پیمنٹ ہی کر رہا ہوں تو ہماری آنکھیں کیوں نکالوں، گردن کیوں نہ کاٹوں، جب میں نے 30 کے پیسے دے ہی دیے. آپ کسی دکان میں گئے گلاس دیکھ رہے تھے ذرا سا ٹوٹ گیا، مالک نے پوری قیمت بھروا دی، تو آپ نے کہا میں گلاس میں جھوڑ رہا ہوں میں لے کے جاتا ہوں، تو آپ نے کہا جب 1000 قیمت تو میں نے دے ہی دی تو اس کو زندہ کیوں چھوڑوں، گردن کیوں نہ کاٹوں، گناہ تو بہرحال کم کیا تھا. ایسے ایسے عجیب مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. مولا نے کہا دونوں آنکھیں اگر کھول دی تو پورا خوب آ، ایک آنکھ کھولی تو آدھا دو. مگر ایک عجیب کیس آ گیا مولا کے سامنے، مولا کے سامنے کیس آیا ایک آدمی نے چانے کی آنکھ کھول دی، ایک آنکھ تو پہلے ہی نہیں ساری دوسری آنکھ کھول دی. اب ایک آنکھ کھولنے کی دیت ہوتی ہے آدھی آدھی خوب آ، یعنی 500 دینار، مگر اس کی جو آنکھ کھولی گئی تو یہ پورا اندھا ہو گیا. مولا نے کہا کہ کیوں، یہاں مسئلہ وہ اصول کا چل رہا ہے کہ تم نے اس کی ساری زندگی ضائع کر دی، تو جانے کی ایک آنکھ کھولو گے پوری دیت دے گا، اور دونوں آنکھ رکھنے والے کی ایک آنکھ کھولو گے تو آدھی دے. اب یہ اصول مولا نے جو سیٹ کیے ہیں تو کسی نے بھی اس میں اجتہاد کی جسارت نہ کی، اس لیے کہ نفس کے مقابلے میں اجتہاد نہیں. اچھا یہ مسئلہ خالی کان کا نہیں بلکہ مسئلہ یہ ہے آنکھ کا نہیں، کان کا بھی. اگر ایک کان کا تھا آدھی دیت، دونوں کان کا دی پوری دیت. اچھا مسئلہ خالی کانوں کا نہیں، ناک کا، کان کے اگر کسی کی ناک کاٹی، اخبار میں تو اکثر آتا ہے کہ شوہر نے بیوی کی ناک کاٹی، مولا نے فرمایا کہ اگر قضا امیر المومنین فی دیت الحمد نیا من القبر، 100 اونٹ یعنی پورا خون وہاں دلوایا. اس میں تفصیلات ہیں مگر میں 3 ہفتے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ سارے مسئلے سب کو سنانا مناسب نہیں، میں خاص نقطے تک جا رہا ہوں، ساتھ میں یہ حدیثیں الگ کام آ رہی ہیں. اس کے بعد مسئلہ ہونٹوں کا ہے، دونوں ہونٹ کاٹ دیے گا امام نے کہا پوری دیت، ایک نے آدھا ہونٹ کاٹا تھا ایک ہونٹ، آدھے سے مطلب ایک ہونٹ، امام نے کہا آدھی دیت. زبان، زبان تو ایک ہی ہوتی، پوری زبان کاٹ لی گئی، امام نے کہا سب مولا کی حدیثیں ہیں، یہاں امام سے مقصد صرف مولا جو کہ ہمارا موضوع ہے. فی لسان ادیت الخاملہ، امام نے کہا زبان کاٹنے میں پوری دیت. اب اس میں زبان میں ایک مسئلہ آتا، بڑا دلچسپ مسئلہ ہے، فقط دلچسپی کی وجہ سے سنا رہا ہوں. بولیے کہ اگر زبان کا ایک ٹکڑا کاٹا تو امام نے یہ فرمایا کہ پھر جتنا ٹکڑا کاٹا اس کے حساب سے دیت دی جائے گی. حساب کسے کہتے ہیں؟ مولا کے زمانے میں کیس پہنچا کہ زبان کا ایک ٹکڑا کاٹی. امام نے فرمایا یہ دیکھو عربی میں حروف تعجی کتنے ہیں. یہ آج بھی یہی فتویٰ ہے. سننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مرضے کو مولا سے فوقیت دے, مطلب ہے کہ یہ حدیث اتنی معتبر. امام نے کہا دیکھو حروف تہجی کتنے, 28 ہیں. زبان کٹنے سے کتنے لفظ یہ بول سکتا ہے, کتنے نہیں بول سکتا. اس لیے کہ سارے حروف تہجی جو ہیں زبان سے ادا ہوتے ہیں. کچھ صرف 6 ایسے ہیں جو حلق کے حروف ہیں. پتا چلا کہ مثلا یہ 8 حرف نہیں بول سکتا ہے, باقی 20 بول سکتا ہے. تاجیت کے 28 حصے کرو, 8 حصے جو ہے اس کو دینا پڑے. یعنی حروف کے اعتبار پہ دیکھا جائے گا کون کتنے حرف بولنے سے روک گئے. بڈھا آدمی ہے لیکن اس سے کہا جائے گا قاعدہ بغدادی بڑھ کے سنا, اس سے بول سکا اتنی دیت نہیں ملے گی, نقصان نہیں ہو. جتنے نہیں بول سکا وہ نقصان ہو گیا اتنے. یہ آپ کا فتویٰ بھی ہے اور یہ حدیث مولا ہی کی حدیث سے نکلا. کہا مولا ایک آدمی شروع سے ہی گونگا اور اس کی زبان کاٹ دی گئی. کہا کہ مشلول یا مفلول عزم کاٹنے پر ایک تہائی دیت ہوتی, کیونکہ گونگا ہے تو یہ مانا گیا کہ اس کی زبان مفلول ہے, ایک تہائی دیت دی جائے گی. اگر پورے کے پورے دانت 32 دانت توڑ لیے تو پوری دیت دی جائے گی. دانت توڑنے کو بھی یہی مانا گیا زندگی ضائع ہوگی. دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے پوری دیت دی جائے گی یعنی زندگی ضائع ہوگی. دونوں پیر کاٹ دیے گئے دونوں پیر پوری دیت دی جائے گی یعنی یہ مانا جائے گا کہ اس کی زندگی ضائع ہوگی. انگلیاں پوری 10 انگلیاں ہاتھ کی کاٹ دی گئی پوری دیت, اور ایک انگلی کاٹی گئی تو 1/10 اس پر. آنکھ نہیں نکالی, اندھا کر دیا. فرمایا یہ سمجھو کہ اس کی زندگی ضائع ہو گئی پوری دیت. سب مولا کی حدیثیں وقت کی کمی اور آپ کی ذرا سی بوریت کا خیال کرتے ہوئے میں حدیثیں مختصر کروں. کان نہیں کاٹے بہرا کر دیا کا پوری دیت. ناک نہیں کاٹی اس کی ناک سونگنے کے قابل نہ رہی کا پوری دیت. ہاتھ اور پیر نہیں کاٹے اس طرح کمر توڑ دی کہ زندگی بھر یہ بیٹھنے کے قابل نہ رہا کا پوری دیت. اب یہاں تک تو صحیح چل رہا ہے سلسلہ. اس میں یہ مسئلہ آ گیا جسے سرکار مفتی میر عباس کی استری اپنے فقہی استدلال میں ایک دلیل بنائے. فرمایا اگر کسی کی داڑھی کو اس طرح مونج دیا کہ دوبارہ زندگی بھر وہ اگ نہیں سکتی تو پوری دیا, اور اگر اس طرح سے داڑھی مونڈی کہ دوبارہ اگ گئی تو ایک تہائی دیا. لیکن پہلے میرے مولا نے دو اصول طے کیے, جو عزم ناقص ہو ناکارا ہو مفلوج ہو شل ہو اس کے توڑنے پر ایک تیاری دیت ہوتی, کیونکہ بہرحال تم نے اس کو پورا نقصان تو نہیں پہنچا. اور جو عزم ایسا ہو کہ صحیح ہو اور انسان کی زندگی کے لیے اتنا مفید ہو اس پر پوری زندگی جان کے برابر دیت دینا, مگر اس میں داڑھی عزیز بھی لاگو. داڑھی تو وہ چیز جو ویسے ہی ہمیں اپنڈکس کی طرح سے ایک بیکار چیز رکھتی ہے کہ نکال دے, کتنے تڑپتے اور بے چین رہتے ہیں اس کو اتار پھینکنے کے. لیکن دیکھیے قیاس کی اجازت تو اسلام میں نہیں, اور مفتی صاحب نے ثابت کیا ہے کہ میں یہ قیاس نہیں کر رہا ہوں, یہ کئی اصول دے رہا ہوں کہ داڑھی کے بارے میں ایک مسئلہ ہے کہ اگر کسی کی داڑھی اس طرح مونڈ کہ دوبارہ نکل آئے تو ایک تہائی دیت کی جائے گی, یہ مانا جائے گا تم نے اسے زندگی بھر کا نقصان نہیں پہنچایا. اور اگر کسی کی داڑھی اس طرح سے مونڈی کہ زندگی بھر نہ نکلے تو پورا خوب ہاتھ دینا. مرحوم امام خمینی اور مرحوم آیت اللہ خوئی سے لے گئے آج کے مراجع کا سب سے یہی فتویٰ, کیونکہ مولا کی واضح نس کے آگے مجتہد بھی فتویٰ نہیں دے سکتا. تو داڑھی اتنا اہم مسئلے سے کچھ تو انسان کو اندازہ ہوا, اتنا اہم مسئلہ ہے مولا کا خیال کہ جیسے کسی کو اندھا کر دینا ہے ویسے داڑھی مونڈ دینا, جیسے کسی کو بہرا کر دینا ویسے داڑھی مون دینا, جیسے کسی کے دونوں ہاتھ کاٹ کے پھینک دینا. سدر بندر روڈ پہ ایسے بہت سے فقیر ملتے ہیں نا, ہم کو افسوس بھی ہوتا. کہہ رہے جیسے اس کی زندگی تباہ کی ہے ویسے داڑھی مونڈنا. یقیناً حیات کی اجازت نہیں ہے, لیکن کچھ تو حکمت اور فلسفہ اس میں آ رہا. اور اس کے بعد وہ یہ ثابت کر دی کہ جن جن آزاد کے توڑنے پر پوری دیت واجب वो आदमी को खुद भी तोड़ने का अख्तियार नहीं। एक सवाल है ना कि एक आदमी अपने बदन को कितना नुकसान पहुंचा सकता, मामूली से खराश डाल सकते, छुरी या चाकू के जरिए से खून निकाल सकते, मगर क्या हमें हक है अपना हाथ तोड़ने का? हमें भी हक, हमें हक है अपनी आंख फोड़ने का, हमें भी हक है। क्योंकि जिस पर दियत वाजिब है, यानी दूसरा जो नुकसान पहुंचा, और हमें पूरी दियत देना, वो नुकसान हम भी अपने आप को नहीं पहुंचा सकते। जैसे असल मसल कोई दूसरा हमारी जान ले ले, उबाह देगा, इसलिए हम भी अपनी जान नहीं ले सकते। अगर कि हमें उबाह नहीं देना है ये, अगर हम दियत दे तो किसको दे? ये कहाँ गया? खिचड़ी में गया। तो दियत तो नहीं, हुरमत। दाढ़ी वो चीज है कि दूसरा आदमी हमारी दाढ़ी में हुआ, तो मौला की निगाह में उसने इतना बड़ा हमें नुकसान पहुंचाया जैसे अंधा, जैसे बहरा, जैसे बोला। चुनाचे हम पर भी अपने आप को ऐसा नुकसान पहुंचाना हराम है। ये तो दाढ़ी की बात जिमनन आ गई, मसले तकलीफ से भी और इससे। लेकिन इससे एक नुकसान मरहूम आगा मेहंदी हसीन ने इसी शहर कराची के अल्लाह खाना जहरा के प्रोग्राम में निकाला, कि दियत जिन आदा पर होती, समझो मैदान कयामत में वो उसके बगैर आ रहा। अंधा हमने किसी को किया, हमें दियत देना ये कही कि गोया तुमने इसे कयामत तक अंधा कर दिया। तो फरमाते ये कि जिस तरह से अगर हम आंख निकालें और कयामत में न मिले तो हमें पता चलेगा कितना बड़ा नुकसान। दाढ़ी मुड़ने का भी असली नुकसान तो कयामत में पता चलेगा। दाढ़ी जिसमें इंसानी के लिए कोई इतनी अहमियत रखती है, जब मौला ने ये उसूल सेट कर दिया कि दाढ़ी मोड़ने की दियत इतनी हो गई जितनी है दिन पानी जाए। अच्छा देखिए, दियानतदारी का तकाजा ये कि इस दलील पर जो एक एतराज हो सकता है उसका जवाब भी आपको दे दिया जाए। इस पर एक एतराज आ सकता है, इससे दियानतदारी यह है कि वह एतराज भी सुना दिया जाए। घर से मुझे यकीन है कि उस एतराज को सुनने के बाद जो आज मेरा मकसद था वो फौत हो जाए। यानी जो अब तक तासुर बना था, अक्सर लोग जो है वो तासुर खो बैठे। मगर भारत जिन चीजों पर पूरी दियत वाजिब, उनमें एक है सर का मुंडवा। अगर किसी आदमी का पूरा सर मुंड इस तरह के दोबारा बाद न हो गए तो पूरी दियत देना। अब वाहिद एक राज्य हो सकता है कि अगर वो उसूल मान लिया जाए कि जिस पर पूरी दियत देना है वो काम आदमी खुद भी नहीं कर सकता, तो सर मुंडना भी खुद आराम होना चाहिए। वाकन ये एक राज बनता। अगर के उसूल फिका में इसका जवाब बहुत आसान जो मुफ्ती साहब ने दिया, जवाब क्या कि किस उसूल की वजह से सर मुंडना भी हराम, मगर नस की वजह से क्योंकि इसकी इजाजत आई है, इसलिए हम इसके अंदर ये सेक्शन आ गया नस की वजह से कि सर मुंडने का इख्तियार मुकल्लब को मिल गया। खैर, अब अगर आपके जहन दो सवाल आए हों तो उनका जवाब भी सुन लीजिए, इसके बाद फिर मैं ये किताब को बंद करके एक और किताब खोल के उसके दो मसले सुनाकर फिर इसका एक मसला सुनाऊ। दो सवाल आ सकते हैं। पहला सवाल ये कि ये मुफ्ती मीर अब्बास साहब का जो इस्तेदलाल क्या किसी किताब में मिल जाएगा? मरहूम मौलाना अनीसुल हसनैन साहब खारगर के बुजुर्गों से पूछे, आपके शहर के कदीम तरीन इमाम जमात, और ये तो सिंध मदरसे की मस्जिद है, ये तो बानी ही वो है इस तरह, उन्होंने दाढ़ी के बारे में किताब लिखी थी मेरे बचपन में। सबसे पहले दाढ़ी के बारे में वो किताब पढ़े, सबसे पहले वही किताब पढ़ी, उनके औलाद ने ये किताब दोबारा छपवा दी, क्योंकि वो खुद सरकारी नजमुल मिल्लत के भतीजे और मुफ्ती साहब के एक तरह से नवाजते। इस एतबार से किताब बहुत अच्छी है, मिल भी रही, अभी अभी छपी है, बाद में खत्म हो जाएगी। तो ये एक और सवाल का जवाब दी कि जो लोग दाढ़ी के कायल नहीं है, कोई किताब का हवाला दीजिए, अच्छी किताब, क्योंकि इसके अंदर सारी दलीलें तो बहरहाल सरकार नजमुल मिल्लत और मुफ्ती मीर अब्बास साहब। दूसरा सवाल ये कि दाढ़ी पूरी मुंडे इस तरह के दोबारा ना हो गए, पूरा होगा, दोबारा हो जाए तब भी एक तिहाई दियत देना, यानी 1000 दीनार के बदले 333 दीना। अगर 3 लाख उबाह बनता तो दाढ़ी मुंडने पर 1 लाख देना पड़ेगा दियत। अब मसला इस तरह समझ, अगर उबाह इस वक्त 3 लाख बनता, कम से कम 3 लाख तो बनता, तो अगर कोई आदमी किसी की दाढ़ी मूंद देता है तो 1 लाख खाली एक दाढ़ी मूंदने की उजरत। वो नाई ने 10 रुपए के 15 रुपए कर दिए तो उस दिन उसकी दुकान पे झगड़ा हो रहा था बहुत सारे लोग थे, 15 रुपए दाढ़ी शेव कर दे जबकि वैसे इसकी कीमत 1 लाख। लेकिन सर के बालों में ये मसला थी अजीब का मकसद, कुछ चीजें अमल के लिए ना हो तो मालूम थी, सर के बालों में मसला थी कि अगर पूरा सर इस तरह मूंडा के दोबारा बाल न उगे तो पूरा होगा, अगर इस तरह मूंडा के दोबारा बाल उगा तो वहां भी 1/3 मगर मर्द के। अब हर जगह इस्लाम ने मर्द औरत को साथ नहीं चलाया लेकिन यहां पर हो मर्द के बाल अगर इस तरह मूंडे कि दोबारा उगा, यानी पहली दफा मूंड दिए बाल तो उगते ही है, 1/3 को बाहर देना है ये तो उसूल थे। औरत के बाल अगर मूंडे तो जितना उसका महर है उसका वो देना पड़ेगा। अब 32 रुपए आठाने वाली औरत है तो उसके सर मूंडने का महर है 32 रुपए आठा, और हमारे यूपी की औरत है कि 50 लाख से 1 करोड़ महर बनता क्योंकि उनकी दादी की पर नानी की कलिया सास किसी चाहिए खानदान ने गई थी 1 करोड़ महर बना दी तो 33 लाख उसका महर बनेगा अगर ये संजीदा महर और मजाक न हो। और आपकी अकाली भाई 14,000 उसका 1/3 लगा दी। खुलासा ये है कि बड़ा दिलचस्प मसला है कि औरत के सर के बाद अगर इस तरह मूंढे गए कि दोबारा होगा, ये भी अखबार में आता है नाक चोटी पर, तो अगर खाली चोटी ना काटे पूरे बाल काट ले तो उसके महर का 1/3 उसके बालों की दियत। मर्द में ऐसा नहीं, मर्द में है जिंदगी की दियत का 1/3। औरत और मर्द का जो ये फर्क चल रहा इसका एक और मसला सुन लीजिए क्योंकि इसमें मौला का इख्तिलाफ नऊद बिल्ला ये लफ्ज़ तौहीन आमेज होगी। अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने मौला से इख्तिलाफ किया था तो मौला ने कुरान से ये मसला बताया। ये एक ऐसा मसला कि जिसका जवाब मैं पूरा आज नहीं दे रहा हूं, किताब हाथ में है इसलिए खाली पढ़ रहा हूं, आपको सोचने के लिए वक्त दे रहा हूं, अगले इतवार को आपसे जवाब मांगूंगा। मेरे दोस्त से ये बहस हुई, बातों बातों में मसला निकल आया, उन्होंने कहा ये मसला तो अक्सर लोगों को नहीं पता। मसला ये कि अगर किसी के बाप दूसरी शादी कर तेरी बाप औलाद के लिए महरम है कि ना महरम, उल्टा के किसी की माँ बेवा हो गई और उसने दूसरी शादी कर तो तेरा बाप महरम है कि ना महरम, इसका जवाब असली ये कि सौतेली माँ को जैसे ही सीधा निकाह पड़ा गया महरम हो, और कयामत तक के लिए लड़के पर इसकी सौतेली माँ खराब, चाहे बाद में बाप खराब दे दे मर जाए बाप खराब हो, लेकिन लड़की के लिए उसका सौतेला बाप जैसे ही उसकी माँ ने निकाह किया बाप महरम नहीं होगा ना महरम, जब तक के वो बात और इसकी माँ यानी जो शौहर और बीवी उनमें इज्तिवाजी ताल्लुकात कायम ना, उस वक्त तक लड़की के लिए अपना सौतेला बाप ना महरम। यानी वैसे भी अगर रुख्सती 6 महीने बाद हो रहा है 6 महीने तक ही अपने बाप के सामने बेहिजाब नहीं जा सकती, और अगर रुख्सती से पहले ही तलाक हो गई या मर गई इसकी माँ तो सौतेला बाप अपनी सौतेली बेटी से बिना झिझक शादी कर सकता है। जब मैंने इस्तेमाल किया बिना झिझक, ये केस मौला के जमाने में पेश आए और अब्दुल्ला इब्ने मसूद से पूछा गया। अच्छा अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने तो मसला मौला से भी ज्यादा आसान बना दिया। मौला ने कहा कि लड़की अपने सौतेले बाप से शादी कर सकती है अगर इज्तिवाजी ताल्लुकात से पहले जुदाई हो जाए उसकी माँ और उसके बाप, लेकिन लड़का जो है बहरहाल उसके लिए तो सौतेली माँ हराम। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद से किसी ने पूछा कि एक आदमी ने किसी बीवी से किसी औरत से निकाह किया लेकिन रुख्सती से पहले उसकी बीवी मर गई, तो अब जो आदमी रुख्सती से पहले वो आदमी मर गए, अब क्या ये शख्स इस माँ से निकाह कर सकता? उन्होंने कहा कि इसमें कोई हरज नहीं। सुनने वाले की समझ में सवाल नहीं आया, वो पलट के मौला के पास आया। مولا نے فرمایا کہ نہیں. آئے عبداللہ ابن مسعود تم نے یہ مسئلہ کہاں سے نکالا؟ انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی. مولا نے اس آیت کی غلطی بتائی کہ اس آیت کے اندر آیت یہ کہ مائیں اور وہ لے پالک لڑکیاں جو تمہاری ان بیویوں سے ہو جن سے تم تعلقات قائم کر چکے وہ تم پر حرام، اور اگر ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تعلقات قائم نہ تو ان لڑکیوں سے نکاح میں تم پر کوئی حرج نہیں. فلا جناح علیہ، جس کا ترجمہ میں نے کیا بلا شکر. مولا نے فرمایا کہ سنو، سوتیلی بیٹیوں کے بارے میں تو قرآن کہتا کہ وہ اس وقت حرام ہے جب ان کی ماں سے تعلقات قائم، مگر ماؤں کے بارے میں یہ قید نہیں ہے. اس جیسے ہی کوئی ماں بن گئی فوراً حرام، لیکن جیسے ہی کوئی بیٹی بنی اس وقت تک حلال ہے جب تک کہ اس کی ماں سے تعلقات قائم نہ ہو. اب یہ ایک مسئلہ ہے جس کے بعد میں اس لیے اس چیپٹر کو کلوز کر رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ چار پانچ رشتے رکھتا ہوں. آپ غور کریں، کیا کسی شخص کے لیے اپنی سوتیلی ماں حلال ہے کہ نہیں؟ باپ سے تعلقات قائم ہونے سے پہلے اور ہونے کے بعد ایک آدمی کے لیے اپنی بہو حرام ہے کہ حلال، جبکہ اس بہو کی رخصتی نہ ہو؟ ایک آدمی کے لیے اپنی ساس حلال ہے کہ حرام؟ ایک آدمی کے لیے اپنی سوتیلی بیٹی حرام ہے کہ حلال؟ ایک خاتون کے لیے اپنا داماد حلال ہے کہ حرام؟ سارے کے سارے سوال ہیں کہ جب تعلقات قائم نہ ہوئے اور اس وقت سوتیلی ماں کو طلاق مل جائے، اس وقت بیٹے کی بیوی یعنی بہو کو طلاق مل جائے، اس وقت داماد اس کی بیٹی کو طلاق دے کر اس سے شادی کرنا چاہے، اس سے آپ غور کیجئے. اب میں دوسری کتاب کھول رہا ہوں صرف اس لیے کہ اس میں دو ایسے سوال ہیں جو بہت سے لوگوں نے پوچھے، میں نے جواب دیا تو ان کو یقین نہیں آیا. یہ کتاب مرحوم آغا رفیع کا رسالہ عملیہ کا ضمیمہ ہے، مسائل الغروج اس کا نام ہے، صفحہ نمبر 130. سوال پوچھا گیا 372، ما رأيكم في خطبة البيان المنصوبة للإمام علي عليه الصلاة والسلام. اے آغا خوی، خطبة البيان کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ یہ وہ خطبہ ہے جو امام علی سے نقل کیا گیا ہے، نسبت کی گئی. جواب بسم اللہ تعالی، لا اساس لہ، اس خطبے کی کوئی اساس و بنیاد نہیں. کیونکہ ایک تو ہم کہتے ہیں کہ فلا خطبہ ضعیف ہے، ضعیف کا مطلب کہ بہرحال کتابوں میں ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. ایک آتا ہے لا اساس لہ، کوئی اس کی بنیاد ہی نہیں. کیونکہ خطبۃ البیان کے نام ہمارے بہت سارے بچے اس وقت بہک رہے ہیں. سوال نمبر 351 فرماتے ہیں کہ رویا بالبہار بہار، اے مرحوم آغا خوشی، مرحوم تو میں کہہ رہا ہوں، کتاب بہار میں ایک روایت آئی ہے کہ ما یتعلق بالجزیرۃ الخضراء، جس کا تعلق جزیرہ خضرا سے، جو شیخ علی ابن فاضل نے نقل کی. ایک روایت آئی ہے کہ دنیا میں جزیرہ خضرا جہاں پہ امام کی حکومت پائے. عجب، یہ سب اصل واقعے کے بارے میں سوال نہیں کر رہا. اس روایت میں ایک لفظ آیا، وقد ورد فی ضمن حوار بین الراوی و بین متصلۃ الحجۃ، اس واقعے میں مناظرہ، حوار یعنی ایک مکالمہ، ایک ڈائیلاگ راوی اور جو وہاں امام کے نائب تھے ان کے، اور اس کے اندر یہ کہ راوی نے اس نائب امام سے جو جزیرہ خضرا میں، اس نے پوچھا کہ علماء امامیہ، دیکھیے کہ راوی تو گیا ہے نجف اور ہندہ اور کربلا جہاں خیبر، وہ نائب امام جزیرہ خضرا میں ہے جہاں امام کی حکومت، یہ کہتا ہے کہ ہمارے علاقے کے علماء امامیہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں زمانے کے امام سے کہ انہو اباہل حمص کے شیعہ، امام اپنے شیعوں کے لیے حمص کو حلال کر کے گئے. بہل روایت من ہو گئے، کیا آپ بھی یہ روایت امام سے نقل کرتے ہیں یعنی سنی؟ حالت نہ ہو، اس جزیرہ خضرا میں جو نائب امام ہیں جو امام سے ملتے رہتے ہیں، انہوں نے کہا نام انہو علیہ السلام رخصا و ابا، امام نے رخصت کی ہے اور مباح کیا ہے حمص کو شیعوں کے لیے. فما تقولون فی ذلک، اے آغا خوی، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں آگے کو روایت المذکورہ لیست معتبرہ، یہ والی روایت معتبر نہیں، جزیرہ خضرا والی روایت معتبر نہیں. البتہ ایک فرق ہے، ذرا خطبہ بیان میں کا اکاسی نہیں، اس میں کا معتبر نہیں، لیکن جو مسئلہ اس میں بتایا گیا وہ اپنی جگہ صحیح، کیونکہ وقت واردت الروایات المعتبرہ فی التحریر، دوسری معتبر روایتیں خمس کے حلال ہونے میں نازل ہوئی. لیکن لم یکن مفاد ہوا الحلیہ للمکلف بے ادا الخمس، لیکن ان روایتوں کا یہ مطلب نہیں کہ مکلف کے لیے خمس بالکل حلال کر لیا گیا. پھر کیا مطلب؟ وَإِنَّمَا مَوْرِدُهَا، ان روایتوں کا مطلب ہے اَنَّ مَنْ لَمْ يَعْتَقِدِ الْخُمْسَ، اگر کوئی آدمی خمس کو مانتا ہی نہیں جیسے کافر اور غیرشی، اور لم جوہد کی آئی سیانم، یا گناہ کرتے ہوئے خمس نہیں دیتا جیسے شیعہ مومن، وَانْتَقَلَا بِوَجْهِنِ لَا مومن، اور یہ چیز کسی طرح مومن کے پاس آ گئی، کافر اور غیر شیعہ نے خمس نہیں دیا وہ چیز ہمارے پاس آ گئی، یا کسی شیعہ نے خمس نہیں دیا اس یانت گناہ کرتے ہوئے میں نہیں دیتا خمس اور وہ چیز ہمارے پاس آ گئی، فلا یجب علیہ الخمس، ہم پر واجب نہیں ہے کہ اس کو خمس ادا کریں، وَإِنَّ لَهُ، ہمارے لیے یہ چیز فوراً استعمال کرنا حرام ہے، وَيَكُونُ الْمَحْسَلَهُ وَالْوِذْرُ عَلَى الْفَالِ، اس چیز کی لذت اور خوشگواری ہمارے لیے ہے اور اس کا گناہ اس آدمی کے لیے ہے جس نے اس کو روکا تھا. تو دیکھیے دو چیزیں اس میں واقع ہوں، پہلی چیز یہ واضح ہو کہ بہرحال جزیرہ خضرا کی روایت بھی صحیح ہے، تاریخی واقعے کے طور پہ پڑھ سکتے ہیں، کسی فقہی مسئلے کو اس سے حل نہیں کر سکتے، لیکن جو اس نے فقہی مسئلہ حل کیا گیا بہرحال وہ دوسری معتبر روایات سے ثابت. اچھا ویسے ہی یہ جہاں یہ دو مسئلے تھے اس کے نیچے دو مسئلے اور لکھے، اگر کہ اس کا کوئی تعلق آج کے موضوع سے نہیں ہے لیکن بہرحال ایسے ہی سنا دیتا ہوں. فرماتے ہیں کہ اے آغائے کل، ما ہی اثر الروایات لدیکم بالنسبت تعین لیلۃ القدر، شب قدر کے لیے آپ کے پاس معتبر روایت کیا؟ فرمایا المعروف عندنا، میرے نزدیک مشہور یہ ہے کہ وہ شب 23 رمضان. اے آغائے کل، لوگوں میں یہ مشہور کہ اگر کوئی آدمی بھولے سے کوئی چیز جو زمین پہ گری پڑی ہے اٹھا لے، اب وہ اگر چاہے کہ دوبارہ اس کو وہاں رکھ دے تب بھی جائز نہیں، اور اس سے وہ ساری ذمہ داری ایک سال اعلان کرنے، جب آپ کے نام یہ صحیح مشہور لاج اسپتوار سیما، ایک بار ایک چیز اٹھانی چاہے غلطی سے اٹھا لے، اب آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوگی، سال بھر اعلان کرنا ہو. ایک آخری سوال، کسی اور آدمی کا ایک پیفٹ میرے پاس آیا، سوال نمبر 355، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں جو شیطان کی آواز بھری اسے بدل کے رحمان کی آواز بن، یعنی گانے کا کیفٹ ہے اس میں قرآن پڑھ، بدون اذن صاحب شریطہ، مگر وہ کیفٹ والے آدمی سے پوچھے بغیر، مالک کی اجازت کے بغیر. فرماتے ہیں کہ یا دو مسئلے، لا باس بے محمل اول، اس میں تو کوئی غلط نہیں ہے کہ آپ پہلی چیز یعنی گانا مٹا یا کوئی اختیار، من دون اذن صاحب شریطہ بغیر کیفٹ کے مالک سے پوچھے، کوئی ضرورت نہیں ہے اجازت دینے. اما تفصیل الصان، مگر اس پر دوسری چیز ریکارڈ کرنا چاہے وہ قرآن ہی کیوں نہ ہو، فلا یجوز من دون اذنہ، بغیر اس کی اجازت کے یہ جائز نہیں. غالباً یہ مسئلہ ایک لانسنگ پیڈ بن گیا ہمارے آئندہ اتوار کے درس کے، جیسے نامہ اعمال کی روایت ایک لانسنگ پیڈ بنی داڑھی کے مسئلے کی، کیسٹ میں دانا اگر تو اتنا بدترین گناہ کہ کیسٹ کا مالک راضی بھی نہ ہو تب بھی آپ کو آپ کے ہاتھ میں نہ پڑے، البتہ واجب نہیں آپ کے لیے اجازت، یعنی اتنی بڑی خرابی. آئندہ اتوار ایک معذرت اور ایک مادہ، معذرت یہ ہے کہ جو میرے ذہن میں ارادہ تھا کہ پورا درس دانے کے حوالے سے ہو وہ ممکن نہیں ہو پائے، وجہ اس دوران گانے کے حوالے سے کچھ جدید مسائل میرے لیے بھجوائے گئے ہو گئے انڈیا سے جو وصول اب تک نہیں ہوئے. جو صاحب لا رہے ہیں وہ شعبان کی آخر میں آئے. تو میں نہیں چاہتا کہ ایک تقریر ہو اور پھر پتا کرے کہ اس میں کچھ باتیں یا بدلنا ہے یا نامکمل. انشاءاللہ زندگی رہی ماہ شوال میں یہ تفصیل آئے مگر بہت سے